صفا بالمعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے پیارے سائیں بھائیو انشاءاللہ میں استقامت کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کروں گا کیونکہ عام طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے لیے بھی دوسرے بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم شروع میں تو بڑا جوش ہوتا ہے نمازیں پڑھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں استقامت نہیں ہے تو استقامت ہمارا لیے کہ بہت بڑی سعادت ہے تو ہم استقامت کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شاعبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیاد کے غلام اجلان نے مجھے بتایا کہ زیاد جب گھر سے نکلتا تو میں اس کے آگے آگے مسجد تک جاتا اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس کے بیٹھنے تک آگے آگے ہی چلتا ایک دن وہ بیٹھا تو ایک بلی کو دیکھا جو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی میں اسے بھگانے کے لیے گیا تو زیاد نے کہا اسے چھوڑ دو دیکھتے ہی کیا کرتی ہے پھر اس نے زہر کی نماز پڑھی اور واپس آ گیا ہم عصر پڑھ کر جب واپس آئے تب بھی وہ بلی وہیں تھی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک چوہا نکلا تو بلی نے جھپٹا مارا اور اسے دبوچ لیا زیاد نے کہا جسے کوئی ضرورت ہو تو وہ اس بلی کی طرح مستقل مزاجی یعنی استقامت سے اس میں لگا رہے اسے کامیابی مل جائے گی احیاء العلوم جلد 5 صفحہ 330 پر ہے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہیں نہایت دل جمعی اور خاموشی سے کونے میں بے حس و حرکت بغیر ہلے جلے بیٹا پایا نے مراقبے میں دیکھا مراقبہ اسی طرح ہوتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا آپ نے ایسی دل جمعی اور مراقبہ کہاں سے سیکھا یعنی ایسی استقامت او اتنا اس طرح یوں بیٹھا رہنا فرمایا ہماری ایک بلی تھی اس سے سیکھا ہے کہ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس گھات یعنی نشانہ لگا کر اس طرح بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا تو جب کسی مقصد کو پانا چاہے تو وہ اسی طرح استقامت اور رکتا ہے نہیں انتظار کرے اور لگا رہے اپنے اس میں دھن میں تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کو پا لے گا من جدہ وجدہ یہ محاورہ ہے کہ جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. استقامت کسے کہتے ہیں؟ التعریفات میں استقامت کا معنی ہے مداومت، یعنی کسی کام کو ہمیشگی کے ساتھ جاری رکھنا، اور اس کا ہمارے ہاں بہت فقدان، یعنی بہت کمی پائی جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو جاری نہیں رکھ پاتے. جوش میں تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. عربی مقولہ ہے من طلب شیئا وجد ومن قارع الباب ولج، یعنی جو کسی چیز کی طلب میں محنت اور کوشش کرتا ہے وہ اسے ایک دن ضرور پا لے گا، اور جو کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا ہی چلا جائے، کنٹینیو نوک کرتا جائے کسی دروازے کو، تو ایک دن وہ اس کے اندر ضرور داخل ہو جائے گا، یعنی وہ دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا اور اس میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کر لے گا. عاشق آل رسول، بات یہ ہے کہ کسی کام کو استقامت کے ساتھ کرنا یہ نفس پر بڑا مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایک استقامت ہزار کرامات سے بہتر ہے. ایک اور مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. بال صاحب کہتے سنائی دیتے ہیں ہمیں نماز میں استقامت نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے میں اگر نیک کام کرتا بھی ہوں تو مسلسل جاری نہیں رکھ پاتا، استقامت نہیں ملتی، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ دعوت اسلامی کی وہ تنظیمی معاملات میں مدنی انعامات پر کسی کو استقامت نہیں ملتی، کسی کو مدنی قافلوں پر استقامت نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری میں استقامت نہیں ملتی. کوئی کہتا ہے میں 12 مدنی کام جو ہیں دعوت اسلامی کے ان میں استقامت نہیں ملتی. تو اس طرح کی مطلب ہے کہ استقامت کی کمی کی عام مطلب شکایت ہے. تو ایسے عاشقان رسول کی خدمتوں میں عرض ہے کہ جس نیک کام پر آپ کو استقامت نہیں مل پا رہی اس کے بارے میں آپ سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے، اس کو سیریس لیتے ہوئے اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ اب میں اس نیک کام میں ناغا نہیں ہونے دوں گا، چاہے دل لگے یا نہ لگے. پھر بھرپور کوشش کیجئے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور استقامت مل جائے گی. اگر پانی کا قطرہ کسی پتھر پر گرتا رہے اور مسلسل گرتا چلا جائے رکے نہیں، گرتا چلا جائے تو پتھر میں اس جگہ پر وہ سوراخ کر دیتا ہے. استقامت یعنی مسلسل کوئی کام ہو نا تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے نوٹ کیا ہے، جیسے کہ وہ مکسچر نل ہوتا ہے گرم اور ٹھنڈے پانی کا نل، تو اس کے دو بٹن ہوتے ہیں، دو ہینڈل، اور عام طور پہ ایک ہینڈل استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو جو ہینڈل استعمال ہوتا رہتا نا وہ تھوڑا چمکدار اور صاف ستھرا ہوتا ہے، ہاتھ لگتے رہتے ہیں اس کو، اور جس کو بالکل ٹچ نہیں کرتے نا وہ اس پہ زنگ وغیرہ آ جاتا ہے. یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. تو جس کو مسلسل ہاتھ لگتے رہے اس کی صفائی ہوتی رہی، جس کو ہاتھ نہیں لگے تو وہ زنگ آلود ہو گیا. اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہم مسلسل استعمال نہ کریں نا تو وہ مشینری ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ جام ہو جاتی ہیں اور کام کرنا بعضوں کا چھوڑ دیتی ہیں، یا اس کو رواں کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم استقامت کے ساتھ کام کریں نا, چاہے وہ تھوڑا ہو, تو پھر وہ ایک دن آئے گا کہ وہ ہماری بالکل یعنی کہ وہ رگو پے میں سرایت کر جائے گا, اس کام کے بغیر چین نہیں پڑے گا. جس سے جو پکے نمازی ہوتے ہیں نا, ان کو چین نہیں پڑے گا. یعنی مثال کے طور پر فجر کا ٹائم, اب اذان کو تھوڑی دیر رہ گئی ہے اور اس کو نیند بھی چڑھی ہے, تو جو نمازی ہوگا نا پکا, وہ سوئے گا نہیں. اور اچھا اگر وہ لیٹے گا بالفرض, تو اس کو نیند نہیں آئی ہے, اس کو ٹینشن لگا ہوگا کہ یار کہیں میری نماز نہ رہ جائے, میری کہیں نماز نہ رہ جائے. اسی طرح جو جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہوگا, وہ کیسی مصروفیت ہے اس کی, جہاں نماز کی جماعت کا وقت اس نے دیکھا کہ اذان ہو گئی, اب وہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اب اس نے ہر کام چھوڑ دینا ہے. یہ اس کی فطرت میں ہو جائے گا, وہ ہر کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے گا. اور جو نماز پڑھتے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے, مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کوئی افسوس نہیں. اس طرح کے جو ادھورے نمازی ہوتے ہیں نا, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, جماعت جائے تو جائے, قضا ہو جائے تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جو نمازی ہوگا پکا, وہ قضا نہیں کرے گا, جماعت چھوڑے گا نہیں. جو پہلی صف کا عادی ہوگا تو وہ اس کے لیے ترکیب بنائے گا, پہلی صف اس کی نہیں چھوٹے گی. وہ کسی طرح بھی جلدی آ کر وہ بیٹھ جانا ہے اس نے. رمضان میں تو میں نے اس کے نظارہ دیکھے ہیں, اعتکاف میں وہ جذبہ ہوتا ہے نا بازوں کو, تو وہ سحری بھی کچھ نہ کچھ لے کر اپنے بیگ سے کھول کر, میں نے نوٹ کیا ہے, وہ نکال کے وہ سحری بھی پہلی صف میں کھاتے ہیں کہ کہیں مطلب میری اس پہلی صف نہ چلی جائے. اور جن کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ متکفین ہونے کے باوجود ان کو نہ پوری جماعت ملتی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ان کو جماعت بھی نہیں ملتی. تو یہ ایک جذبے کی بات ہے, استقامت. تو مسلسل کرنے سے استقامت جو ہے وہ مل سکتی ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, نیک کاموں کی عادت بنانے کے لیے, استقامت پانے کے لیے کئی سالوں تک کوشش فرماتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا مورق اجلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, 20 سال ہو چکے ہیں میں اللہ پاک سے فلاں فلاں ضرورت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں, دعا مانگ رہا ہوں, 20 سال ہو گئے, مجھے مل نہیں رہا میرا مقصد, اور میں مایوس بھی نہیں ہوا. ہے نا کمال کی بات. ہم تو ذرا مطلب کچھ دعا مانگے, یار اپنی دعا قبول نہیں ہوتی, یار چھوڑو یار, چھوڑو یار اپنی دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ اپنی نہیں سنتا, نعوذ باللہ. بعض لوگ بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اللہ سے بس مانگے چلے جائے, اگر وہ نہیں مل رہا, تاخیر ہو رہی ہے, تو اس میں یقیناً ہماری بہتری ہے. ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہماری بہتری قائم ہے. ماں بدعا دیتی ہے بیٹے کو, تو پھٹ پڑے, تو غارت ہو جائے, جو غصے میں آ کر دعا دیتی ہے, اللہ قبول نہیں کرتا, یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں کرتا. ماں بولتی رہتی ہے, اگر اس کا اثر ظاہر کر دے, ماں بولے تو پھٹ پڑے اور بیٹا جو ٹھا کر کے پھٹ جائے, پھر روئے گا کون, بیٹا یا ماں؟ بیٹا تو خاموش ہو گیا نا, تو پھٹ گیا, روئے گی ماں عمر بھر. تو یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی, ماں نے جو یہ بد دعا دی, یہ اس کی نعمت ہے, اس کی رحمت ہے کہ یہ قبول کر لے گا تو تمہیں ہی تکلیف ہو جائے گی, تو تم کو وہ تکلیف سے بچا لیتا ہے. اس طرح بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمارے حق میں نہ ہونے کی وجہ سے, وہ حق میں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بارہا قبول نہیں کی جاتی, یعنی کہ اس کا اثر ظاہر نہیں کیا جاتا. ورنہ دعا تو ہر دعا قبول ہے, بالکل یہ ہے کہ 100% قبول ہے دعا, جی ہاں. لیکن قبولیت کا, ہم جس کو قبولیت کہتے ہیں وہ بھی قبولیت ہے کہ اس کا ظاہر ہو جائے, یہ کام ہو گیا جو ہم کہتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, اس دعا کی وجہ سے کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے, آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے جس کا ہم کو پتہ نہیں چلتا. تیسری قبولیت یہ ہے کہ چونکہ دعا عبادت ہے, تو قیامت کے دن اس کا اجر محفوظ ملے گا. بندہ جب دنیا میں ظاہری اثر نہ دیکھنے والی دعائیں جو تھی, جس کو یوں کہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, وہ جب اس کا اجر و ثواب دیکھے گا قیامت کے دن, تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج قیامت کے دن مجھے اس کا اجر مل جاتا, ثواب مل جاتا. تو یہ اتنی بڑی عظیم شے ہے دعا. تو اس میں استقامت, تو مبارک الاجلی یہ 20 سال سے مانگ رہے دعا اور فرما رہے کہ بھلے نہیں ملتا. مقصد میں نے بھی یہ دروازہ چھوڑنا نہیں ہے, میں مایوس نہیں ہوں. یہ رب کا دروازہ چھوڑ کر جانا کہاں ہے یار, کوئی اور ہے در جہاں مطلب بندہ جائے گا؟ تو اس لیے پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. رب کے دروازے پر ہم پڑے رہیں, اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں, اس سے مانگتے رہیں, بھیک مانگتے رہیں, اپنی مرادیں عرض کرتے رہیں. اللہ کریم ہے, اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں. گھر میں جب انہوں نے یہ کہی بات کہ 20 سال سے میری دعا قبول نہیں ہوتی اور میں مایوس بھی نہیں ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, تو گھر میں جب یہ کہی بات تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت تو کیا آخر ایسی ضرورت کیا جو 20 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, جو بات کی وہ بھی بڑی مزے کی ہے, فرمانے لگے کہ میری ضرورت یہ تھی کہ میں فضول باتیں کرنا چھوڑ دوں. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ فضول باتیں کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ بس موقع ملا, کوئی ایشو ملا تو شروع ہو گئے اپنے کمنٹ دینا. یہ تو سوشل میڈیا, دوستوں میں بھی ذرا کوئی ایشو ملا, کوئی بات ہوئی, ہاں وہ شروع ہو گئے اس میں لیکچر اور اس کے تبصرے, اور ہم نے شروع کر دیا. وہ چاہے فضول ہو, معاذ اللہ, بلکہ گناہ بھرے ہوں, تب بھی ہم مطلب یہ کہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ والے کو دیکھیں تو ان کی عاجزی ہے کہ بس رب کا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے, دعا مانگتے رہنی ہے. تو یہ فضول باتوں کو چھوڑنا یوں, یعنی کہ اس کے لیے بھی جد و جہد کرے تو استقامت ملے. حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, 20 سال تک رات میں عبادت وغیرہ کی مشقت اٹھاتا رہا, اور پھر 20 سال سے اس عبادت کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. 20 سال تک تو ایک اپنے دل کو مار کے زبردستی عبادت پر آمادہ کیا نفس کو, اور مانتا نہیں تھا, لیکن میں زبردستی مشقت اٹھاتا رہا, محنت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا. 20 سال تک میں نے کوشش کی, اور اس کے بعد 20 سال ہو چکے کہ بس ایسا دل لگا ہوا ہے میرا عبادت میں, مزہ لے رہا ہوں اس نعمت سے, میں لطف اندوز ہو رہا ہوں اللہ کی عبادت سے. تو یہ نا, دل نہیں لگا تو نماز چھوڑ دی, دل نہیں لگا تو مدنی انعامات لپیٹ کر رکھ دیے, دل نہیں لگا تو مدنی قافلے سے پیچھے ہٹ گئے جو ہمارے لیے وہ سنتیں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے, دل نہیں لگا تو سنو تمہارے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا جو ہماری آخرت بنا رہا ہے, دل نہیں لگا تو اچھی صحبت سے نکل کر بری صحبت میں جا پہنچے. نہیں نہیں, دل لگے یا نہیں لگے, ہمیں لگے رہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو دل بھی لگ جائے گا. جیسا کہ ہم بزرگوں کے یہ معاملہ سن رہے ہیں, عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا وا ستا دیتا ہوں, فرما دے کرم مولا ہماری فالتو باتوں عادت دور ہو جائے, لگائے مستقل قفلِ مدینہ لب پہ ہم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, استقامت بہت بڑی نعمت, بظاہر چھوٹا نظر آنے والا, مگر مستقل نے ہمیشہ کیا جانے والا نیک عمل اللہ پاک کو پسند ہے. چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 6445 ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا گیا, اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا, وہ عمل جو استقامت کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی وہ عمل جو استقامت کا ساتھ, یعنی ہمیشہ کیا جانے والا عمل, وہ اللہ تعالی کے یہاں پسندیدہ ہے. حضرت سیدنا ابو علی جوز جانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, استقامت اختیار کرو, کرامت کے طلبگار نہ بنو, کیونکہ تمہارا نفس کرامت کی طلب میں رہتا ہے, حالانکہ تمہارا رب تم سے استقامت کا مطالبہ فرماتا ہے. نیک اعمال پر استقامت پانے کے لیے اللہ پاک کی عبادات استقامت کے ساتھ کرنے والے بزرگوں کے واقعات پڑھنا سننا بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے عبادت کرنے اور اس میں استقامت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ کو استقامت کی وجہ سے بلند مقام حاصل ہوا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ خوف خدا کی وجہ سے 40 سال تک نہیں ہنسے. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک مسجد میں قرآن کریم پڑھایا. ہمارا تو مدرسہ مدینہ بالغان میں نہ پڑھنے کا دل کرتا ہے نہ پڑھانے کا دل کرتا ہے. ہاں تنخواہ ملے تو الگ بات ہے, تنخواہ جہاں ملتی ہے وہاں دل لگ جاتا ہے, وہ پڑھانے کے جذبے کے تحت نہیں, شاید پیسوں کے تحت. یہ ایک مطلب دیکھی والی بات ہے کہ جیسے جو نوکریاں کرتے ہیں پیسوں کی ضرورت ہے, وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, تو استقامت ہے اور رات دیر تک بھی لگے ہوتے ہیں, ٹائم پورا ہو جائے تب بھی لگے ہوتے ہیں کہ پیسے استقامت دلاتے ہیں. تو جس طرح یعنی یہ دنیاوی چیزوں دنیاوی مال کی طلب میں لوگوں کو استقامت مل رہی ہے, کاش ہم کو نیکیوں کی طلب میں استقامت مل جائے, کاش کاش 7 کروڑ کاش. حضرت سیدنا ربیع بن خفیم رحمت اللہ علیہ نے 20 سال تک دنیاوی گفتگو نہیں کی. حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے بعد گفتگو نہیں کی. ایک عالم دین نے فرمایا, میں 2 چیزوں کا علاج 30 سال سے کر رہا ہوں. نمبر 1, لوگوں سے لالچ و تمہ چھوڑنا. نمبر 2, خالص اللہ کے لیے عمل کرنا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا 30 سال تک معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے ہیں, اللہ 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 ذکر اللہ کرتے ہیں, اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی 20 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی, یعنی جماعت میں جو پہلی رکعت ہوتی ہے نا, یا نماز میں جو پہلی رکعت کام یہ تکبیر کہتے ہیں نا, شروع تکبیر تحریمہ, اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. تو ان کی 20 سال تک تکبیر اولا فوت نہ ہوئی, یعنی انہوں نے جماعت سے جو نماز پڑھی نا, تو وہ تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی ان کو ملتی رہی 20 سال تک. استقامت, اللہ اکبر. اور ہم میں تو اگر کوئی سوال کرے نا کہ بھائی آج کی 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ کس نے پڑھی, تو کوئی امام صاحب تو ہاتھ اٹھا دیں گے, اور امام صاحب کیوں پڑھ رہے ہیں تکبیر اولا کے ساتھ, اس پر تبصرہ نہیں کرتا میں, لیکن یہ کہ جب امام صاحب چھٹی پر جائیں نا گھر اپنے, اب ان سے پوچھیں نا کہ تکبیر اولا 5 نمازیں پڑھی, تو شاید اب اگر جواب ہے نا کہ ہاں میں نے آج بھی 5 نمازیں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی, تو پھر تو ویلڈ. حالات میں جنرل بات کر رہا ہوں, ہر امام ایسا کرے ضروری نہیں ہے, بالکل گھر پہ جا کر بھی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتے ہوں تو کوئی بعید نہیں ہے, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہم لوگ کون سی, ہم 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 نماز میں آج مجھے 1 بھی تکبیر اولا نہیں ملی, یہ ہم جواب دے سکتے ہیں. 5 نماز کیا 5 دن ایسے گزرے میرے کہ مجھے 1 بھی تکبیر اولا نہیں ملی, یہ جواب ہمارے پاس ہے. یہ جواب بھی ممکن ہے ہمارے پاس کہ 5 مہینے گزر گئے مجھے 1 بھی تکبیر اولا نہیں مل سکی, یہ جواب ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن اس اللہ کے ولی کو دیکھیں, حضرت جنید بغدادی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کہ یہ بہت بڑے پیشوا گزرے ہیں, ہمارے مرشد غوث پاک کے بھی یہ مشائخ میں سے ہیں, پیروں میں سے ہیں, غوث پاک کے بھی پیروں میں سے. ہمارے شجرہ قادریہ میں ان کا تذکرہ بھی ہے, جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے, یہاں یہ مراد ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ان کی استقامت دیکھے کہ 20 سال تک تکبیر اولا ان کی نہیں گئی. افسوس, ہم تو 5 نمازیں اور تکبیر اولا تو کیا 5 جماعت میں نہیں ملتی نمازیں, کبھی مل گئی فرصت ہوئی موڈ ہو گیا اور جناب پہنچ گئے مسجد میں اور جماعت مل گئی پوری تو مل گئی, ورنہ ادھوری ادھوری ملتی ہے. جو مسجد میں ہوتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, مسجد میں پڑے رہتے ہیں, مسجد کا اسٹاف ہوتا ہے جیسے, ان کو بھی پوری جماعتیں نہیں ملتی. نصیب کی بات ہے. اللہ کریم ہم کو بس نمازی بنا دے, ورنہ حال یہ کہ من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اللہ پاک ان اولیاء کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.
یا خدا میری مغفرت فرما, باغ فردوس مرحمت فرما, دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما, مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما. ہونا عطار حشر میں مغفرت فرما.
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے استاد کے بارے میں ہے کہ ان کو ایک شخص نے تین بار کھانے کی دعوت دی, کھانے کے لیے آئیے, جب آپ جاتے تو وہ لوٹا دیتا کہ آپ چلے جائیں. یہاں تک چوتھی مرتبہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بار بار لوٹائے جانے کے باوجود ناراض نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, میں بہت یہ پتے کی بات ہے, اس پر وہ لوگ غور کریں جو اپنے آپ کو اپنے منہ سے بولتے ہیں فقیر پورا سرا پتر کی میں بڑا گناہگار عاجز بندہ ہوں, وہ لوگ غور کریں کہ ان کا کہنا کہاں تک درست یہ پاتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے وجہ بتائی کہ ناراض کیوں نہیں ہوا. میں 20 سال تک اپنے نفس کو عاجزی پر راضی ہونے کا عادی بناتا رہا, حتیٰ کہ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جب اس کو دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے, پھر جب اس کو بلایا جائے تو لوٹ آتا ہے. تم اگر مجھے 50 مرتبہ بھی لوٹا دیتے تو اور اس کے بعد پھر بلاتے تو میں چلا آتا. کیا بات ہے یار, اس کو کہتے ہیں استقامت, اس کو کہتے ہیں عاجزی. باقی ہم تو زبان سے بس وہ زبانی کلامی باتوں کے بڑے پکاتے رہتے ہیں کہ بڑا عاجز میں, بڑا مسکین, بڑا جی گناہگار, بس فقیر حقیر سراپا تقصیر ہوں. اچھا کوئی ایسا کہتا ہے ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے. میں جنرلی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں, جو ہم جو کہتا ہے وہ اپنے اور غور کرے کہ کیا دل کی کیفیت واقعی فقیرانہ ہے حقیرانہ ہے. جب اپنے آپ کو ہم فقیر حقیر کہتے ہیں مسکین کہتے ہیں, واقعی دلی کیفیت مسکینی ہے یا ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی تو ہٹ جاؤ اور سارے اپنے پچھلے مطلب یعنی کہ وہ عاجزی کے ریکارڈ جو تھے وہ دریا میں ڈبو دیے اور بفر گئے اور گھوم گئی بالکل اور راڑو راڑو شور شرابا کر دیا. تو یہ کائے کا فقیر ہے یار, یہ کائے کا عاجز اور مسکین ہے. مسکین اور عاجز ہی تو حضرت سیدنا جنید بغدادی یا استاد کی مطلب سبحان اللہ لائق تقلید ہے جس کا ابھی ہم نے حکایت سنی. اللہ اکبر, اللہ ہم کو بھی حقیقی عاجزی نصیب فرمائے, ورنہ یہ کہ ہمیں زبانی کلامی باتیں کہ یہ بزرگوں نے لکھا کہ جو دوسرے کے میں عاجزی کے الفاظ بولتا ہے نا, یہ حقیقت میں یہ ریاکاری ہے کہ لوگوں پر چھاپ ڈالنا چلتا ہے بڑا عاجز و مسکین ہوں, جبکہ قلبی کیفیت نہیں, بلکہ قلبی کیفیت ہے تب بھی. خیر انہوں نے تو یہی کہا کہ جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے عاجز کہتا ہے مسکین کہتا ہے وہ ریا کرتا ہے, یہ بزرگوں کا قول ہے. لیکن یہ کہ میں اس پر میں نے عرض کیا کہ سامنے والے پر ہم جو کہتا ہے اس طرح ہم بدگمانی نہیں کریں گے, اس پر کوئی کسی شخص معین پر ہم کلام نہیں کریں گے کہ اس کے دل کی کیفیت ہم نہیں جانتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ استقامت بڑی چیز ہے, اور راہ استقامت پر چلنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سستی بھی ہے, کیونکہ جب کسی شخص کا کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا تو وہ اس پر استقامت کیسے حاصل کرے گا. لہذا سستی بھگائیے, اس سے پیچھا چھوڑائیے, یہ بہت بڑی آفت و مصیبت ہے, کیونکہ سست انسان دین و دنیا کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, جبکہ استقامت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنے والا بھی ایک دن اپنی منزل کو پا لیتا ہے. ایک بار خرگوش اور کچھوے کا مقابلہ ہوا کہ کون پہلے فلاں مقام تک پہنچتا ہے. تو خرگوش نے دل میں سوچا, میں تو بہت تیز رفتار ہوں, تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا, چلانگے لگاتا ہوا, ابھی چند منٹ آرام کر لیتا ہوں. اس نے کیا سستی کا مظاہرہ, ابھی تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. جبکہ کچھوا مسلسل اپنی سست رفتار, کچھوا بھاگ نہیں سکتا, آہستہ آہستہ, تو اپنی سست رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, اور خرگوش سے پہلے مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا, اور خرگوش پھرتیلا ہونے کے باوجود سستی کی وجہ سے مارا گیا. تو اس لیے کام تھوڑا ہو, آہستہ بھی ہو, مسلسل ہو, تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک جس شخص کو عبادت کا عادی بنا دے اور پھر وہ شخص سستی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے. حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے قابل ترین شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ تم بہت کند ذہن تھے. کند ذہن اکھڑ, یعنی پڑھنے میں تعلیم میں جو ویک ہوتا ہے اس کو کند ذہن بولتے ہیں. مگر فرماتے ہیں کہ تم بہت کند ذہن اور پڑھنے میں بہت ویک اور کمزور تھے, مگر تمہاری کوشش اور مداومت یعنی ہمیشگی اور استقامت نے تمہیں آگے بڑھایا. یعنی یہ کند ذہن ہونے کے باوجود, پڑھائی میں ویک ہونے کے باوجود, یہ پڑھتے رہے, پیچھے ہٹتے ہی نہیں. ہمارے کئی طلبہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اولا میں داخلہ لیں گے نا, اولا میں ہر مدرسے کی عام طور پہ یہ صورت ہوتی ہے دینی مدارس کی, کہ اولا میں تو ڈھیر سارے جمع ہو جاتے ہیں, پھر ثانیہ دوسرا درجہ آیا تیسرا آیا, یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں, یہاں تک کہ دور حدیث میں گنتی کے طلبہ پہنچتے ہیں, باقی سب تقریباً سب بھاگ جاتے ہیں. تو استقامت کہ اس میں جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام بھی جو سن رہے ہوں, مدارس المدینہ کے طلبہ کرام سن رہے ہوں, جو حفظ کر رہے ہیں, کرتے رہو, چاہے 50 سال لگ جائیں حفظ کرنے میں, آپ لگے رہیں, آپ کا ثواب تو ملتا رہے گا نا قرآن کریم پڑھنے کا. ویسے 50 سال لگتے نہیں ہیں, میں آپ کو مبالغہ کر کے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے. اسی طرح جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام, کچھ بھی ہو, نہیں آتا, نہیں سمجھ آتی, گردانے نہیں یاد ہوتی, نہ صرف و نہ وہ مشکل لگتا ہے, تو یہ مشکل لگتا ہے, وہ مشکل لگتا ہے, کوئی بات نہیں, پہلے مشکل پھر آسان انشاءاللہ. آپ لگے رہے پڑھتے رہے, ثواب کی نیت کر لیں کہ میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں, میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں, دعا کریں, وظیفے کریں, دعا کروائیں کہ میں پڑھ جاؤں, تو انشاءاللہ پڑھ جائیں گے. دیکھو نا امام ابو یوسف کون ذہن تھے, لیکن کتنے بڑے امام بن گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کے دو شاگرد ہیں, امام محمد اور امام ابو یوسف, یوں تو بہت شاگرد ہیں لیکن یہ دو اعلیٰ درجے کے, اور مجتہد بن گئے امام ابو یوسف. اور مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد تو صدیوں سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یعنی اب صدیوں سے مفقود ہے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے ہیں اسلام میں, تو ان میں سے ایک امام ابو یوسف تھے جو شروع میں پڑھنے میں ویک. یہاں مجتہد مطلق مراد ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ کی شان ہے. تو استقامت اگر ہوگی تو انشاءاللہ ترکیب بنتی رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل، سستی، بڑھاپے کی انتہائی عمر، ارذل عمر یعنی جس کو نکمی عمر، بالکل بوڑھے ہوتے ہیں بعض بےچارے، پڑے ہوتے ہیں کونے کھانچے میں اور کسی بھی کام کے نہیں ہوتے، اور جھریاں پڑی ہیں، نہ بات سنتے ہیں نہ بےچارے بولتے ہیں، بس ایسے پڑے ہوتے ہیں، نکمی عمر۔ تو ارذل عمر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے بھی اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بخل، سستی، بڑھاپے کی انتہائی عمر، قبر کے عذاب، دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو سستی سے بھی میرے آقا نے پناہ مانگی ہے، ہمیں اس میں سیکھے سرکار جیسا چست ہونا کوئی ہوا نہ ہوگا، اتنے چست اور پھرتیلے تھے الحمدللہ، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں میرے آقا گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم ہیں، لیکن 100 کبھی دن میں 100 یا 70 بار یہ مختلف روایتیں اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، اور ہم رات دن گناہ کرنے کے باوجود ایک بار بھی استغفار پڑھنے کی توفیق ہے۔ شیخ نجم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو اشعار کا ترجمہ ہے، فرما بردار رہو اور محنت کرتے رہو، سستی سے کام مت لو کہ تمہیں ایک دن اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے، راتوں کو سونا چھوڑ دو، مخلوق میں سے بہتر وہ ہے جو راتوں کو بہت کم سوتا ہے، یا مراد تاکہ خوب عبادت کر سکے، تو رات کو تو کتا بھی جاگتا ہے، بھونک بھونک کے نہ خود سوتا ہے نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے، تو ایسے جاگنے والے بھی ہوتے ہیں کہ جو کتا تو مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے شریعت کا ظاہر، لیکن یہ بندے رات کو 2 بجے آئیں گے، اور یہ نہیں توفیق کہ گاڑی سے اتر کر یہ بیل ڈور بجائیں، یہ گاڑی کھڑی کر کے گلی کے اندر یہ بھوپو بجاتے رہیں گے، اپنا اپنی حماقت کا بالکل اعلان کرتے رہیں گے، آ جاؤ دیکھ لو، اگر کبھی ہم بے وقوف کو نہ دیکھا ہو تو ماں بدولت حاضر ہے کہ میں آیا ہوں، اور اب محلے والوں کو سونے کی اجازت نہیں ہے، ماں بدولت آ گیا ہے، یہ معاف کیجئے میں چوٹ کر رہا ہوں، اس طرح کر رہے ہیں، مطلب سائلنسر نکال کر اسکوٹر بھگا رہے ہیں، دنیا کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ آدھی رات کو مطلب یوں آ کر کریں گے، تو اس طرح رات جاگنے والوں کو کیا ملے گا، گلی میں کھیل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، یا گلی میں چوپال لگا کر گپے مار رہے ہیں، ہا 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں محلوں میں بعض لوگ، تو یہ ان کو رات کو تھوڑی کچھ ملے گا، نہ ایسا رات کا جاگنا ان کو ملے گا، وہ تو کتے بھی جاگ رہے ہیں، یہاں مراد یہ کہ رات کو جاگے تو اللہ کی عبادت کے لیے جاگے۔ اب جیسے سنتوں بھرے اجتماع میں بھی رات گزارتے ہیں تو کچھ سونے کا وقفہ بھی ہوتا ہے، تہجد بھی ملتی ہے، تو یہ جاگنا مبارک ہے، مدنی مذاکرے میں جتنا آپ رہیں گے جاگیں گے الحمدللہ، علم دین سیکھتے رہیں گے، یہ ہمارا جاگنا یقیناً یہ عبادت ہے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اس سے دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، یا کسی کی قضاء عمری باقی ہے تو وہ چپکے سے گھر میں قضاء عمری میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی عبادت ہی تو ہے، تو یہ رات کو یہ جاگنا جو ہے نا سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے، ایسوں کو یہ کہا گیا ہے کہ راتوں کو سونا چھوڑ دو اور جاگو، تو یہ باقی تو جو یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان کا تو فرض نمازوں کے علاوہ 25 گھنٹے دن رات سوئے رہنا اچھا ہے تاکہ ان کے شر سے لوگ بچے رہیں، کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا بھی کارے ثواب ہے، جی ہاں اچھی نیت ہو تو، کہ وہ نئی شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا لوگوں کو، ایسا ہے مطلب ہر دماغ وہ سویا پڑا رہا ہے، جیسے وہ نیند کا انجیکشن لگا لیا ہے، لگانا مت، نیند کا انجیکشن شروع میں سلا دے گا لیکن بعد میں سونے نہیں دے گا آپ کو، بدن عادی ہو جائے گا نا اس کا تو پھر نیند نہیں آئے گی اور طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، میں ویسے ہی آپ کو یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم ایسے شریر بنے نہیں کہ ہمارے شر سے لوگوں کو تکلیف پہنچے, ہم نیک بنے. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم نیک بھی بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر ہو سارے نوافل ادا یا الہی, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوجو میں صدا یا الہی, میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. 1441 سنہ ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی آج 24ویں شب ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو اور اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں, اب وہ مختلف محافل میں یا لوگوں کے درمیان اپنے شوہر کے لیے ایسے الفاظ کہتی ہو کہ میرے لیے تو اب سب کچھ یہی ہے, میرے باپ بھی یہی ہیں, میری ماں بھی یہی ہیں, تو ایسا کہنا کیسا؟
اصل میں جو زہار ہوتا ہے جس میں اپنی اہلیہ کو شوہر ماں کی مثل قرار دیتا ہے وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے, اور یہاں تو جو کلمات ہیں وہ ہیں عورت کی طرف سے, تو یوں کہنا اس کا مناسب نہیں ہے کہ میرے باپ بھی یہی اور میری ماں بھی یہی, ہاں میرے سب کچھ یہ ہیں, اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہنا ان کا مناسب نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اپنے ماں یا باپ کی مثل کہیں, لیکن اس کے کہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
غیر محرم کا بھائی بہن کا رشتہ یہ بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے, تو اگر سمجھایا جائے اصلاح کی نیت سے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ آپ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا آپ میرے بھائی جیسے ہیں, آپ شرعی حکم ارشاد فرما دیجئے کیا یہ اسلام میں غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا کیا یہ جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
غیر محرم کو بھائی بہن بنانا اس میں ایسا ہے کہ جیسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن نے بنا دیا ہے, انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو یوں ہر مسلمان عورت جو ہے مسلمان مرد کی بہن ہے, یہ بھائی بہن ہے, لیکن چونکہ نامحرم اس لیے وہ پردہ تو رہے گا, پردہ فرض ہے, اور اگر منہ بولے بھائی بہن بن بھی گئے تب بھی پردہ ختم نہیں ہوگا, پردہ رہے گا, اور منہ بولے بھائی بہن بنانا بھی نہیں ہے کہ اس طرح تو بے تکلفی بڑھے گی اور نہ ہونے کا ہوگا, بد نگاہی آؤں گی, بے تکلفی آؤں گی, اور عورت کے لیے نامحرم کے لیے تو یہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ نامحرم عورت غیر مرد سے گفتگو, ایسی نرم گفتگو, لوچدار گفتگو نہ کرے جس سے کوئی ایسا جو دل کا روگی ہے, یہ للچائے, دل کا مریض یعنی للچائے, ایسا گندے ذہن والا, تو اس لیے وہ عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی آواز رکھے کہ جس میں وہ نرمی اور لچک اور وہ جو عورتوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے وہ مطلب لچکدار اسٹائل نہ ہو, بالکل سادہ اور تھوڑا یعنی کہ وہ ایسا نارمل ہو, غصہ آ جائے ہو, جھگڑ پڑے ایسا نہیں, مطلب یہ کہ وہ نرم نہ ہو جس سے وہ اگلے کو وہ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو اس طرح جیسے بات کر رہا ہوں, نہ اس میں کوئی نرمی ہے نہ گرمی ہے, معتدل ہے نا, تو اس طرح کی عورت بات کرے, نہ مسکرائے نہ ہنسے اس کے سامنے, کوئی اسی مطلب ہے کہ اس کو یعنی کہ لفٹ نہ دے, ایسی لفٹ نہ دے جس سے مطلب یہ کہ وہ آزمائش کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت بچوں کے اپنے اجنبی کے تعلق سے, محرم غیر محرم کے تعلق سے, تو اس میں درخواست یہ ہے کہ باہر اس کا ایک عجیب سا ایک رجحان ہے کیونکہ باہر جو لوگ ہیں جیسے میں جیسے یو کے میں ہوں، اسی طرح افریقی ممالک ہیں، تو باہر یا فارسٹ کے ممالک ہیں، دیگر کئی ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فیملیز نہیں ہوتی، خاندان اور رشتہ دار ہوتے نہیں ہیں، تو یہ کمیونٹی یا پاکستانی پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح قوم قوموں کے ساتھ آپس میں دوستیاں کر لیتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ خاندان اور رشتہ دار تو ہے ہی نہیں، تو یہ ان کے ساتھ آپس میں ان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چھٹیوں میں ملاقاتیں وغیرہ یہ رہتی ہیں، تو یہ پھر ایک دوسرے کے یوں سمجھے کہ فیملی ریلیشن شپ اس کو کہتے ہیں نا، یار یہ تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، یہ تو ہمارے ایک فیملی ممبر بن گئے، یعنی باہر کے لوگوں کو فیملی ممبر بنا دیا جاتا ہے کہ ہمارا فیملی ممبر ہو گیا ہے، اب آپ سے کیا پردہ، آپ سے کیا چھپانا، یہ پیسہ ویسا سب چھپاتے ہیں، سونا چاندی پیسہ سب چھپائیں گے، باقی بینک بیلنس بھی چھپائیں گے، بہت کچھ چھپائیں گے، لیکن یہ کہ آپ سے کیا پردہ، آپ سے کیا چھپانا، تو یہ ہوتا ہے، باقی جو چھپانے کا وہ چھپانے کا، مگر حقیقت میں جو چھپانے کا ہے نا یہ نہیں چھپانے کا ہے، وہ پھر سامنے سامنے سارا وہ بھائی بہن، جی بھجی، جی بہن، جی بھائی جان، جی انکل، جی بیٹی، تو یہ انٹی اور یہ سارا چل رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ باہر آپ کو زیادہ شاید سننے کو ملے گا کہ یہ چیزیں یہاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور آپس میں جھگڑے کا بھی اس پہ جو ہے نا وہ پرابلم پھر کریٹ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، میں چاہوں گا اس کی بھی کچھ آپ کی طرف سے اگر ملک اور بیرون ملک کے عاشقان ملک کے یہ وضاحت ہو جائے کہ باؤنڈری کھینچ لینی جائے، لائن کیا کھینچیں گے ہم، کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم باہر کیا کریں، ہم تو کسی سے ملنے جلنے نہیں تو کیا کریں، تفریح گاؤں میں جائیں تو یہ مسئلے، تو خاندان اور دوستوں سے ملنے جائیں تو پھر آپ پردے کی باتیں کرتے ہیں، تو ایک تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہو جائے وضاحت، دوسری میں آپ سے ایک وضاحت یہ چاہوں گا کہ جیسا بھی آپ نے آواز کا کہا نا، تو ایک طبقہ ہے بدقسمتی ہماری کہ ایک طبقہ ہے جو کہتے لے یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں بات نہ کرے، تو کیا بدتمیزی کرے گی، بدخلائی کرے گی، آپ نے کہہ تو دیا کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک نیگیٹو طور پہ لے لیا جاتا ہے کہ بھائی مینرز ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، ایک نرمی سے بات کرنا ہوتے ہیں، جی بھائی جان، جی جی وہ تو ہے ہی نہیں، جی بھائی جان کو کام ہو تو کہیے گا، جی جی بھائی جان وہ آئیں گے تو میں بتا دوں گی، اور کو کام ہو تو بھائی جان بتائے گا، تو وہ مطلب یہ مینرز اس کو لیتا ہے، اخلاقی انداز اس کو لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو فتنے برپا ہوتے ہیں اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے جو ہماری ان طرح کی باتوں کو نیگیٹو لیتا ہے، نرم گفتگو جو ہم کہتے ہیں کہ نہ کرو، لوچدار بات نہ کرو، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اسلام یہ کیسے، مطلب کہ یہ کیسے مولانا نے بات کر دی، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں جو پاکستان میں بھی کچھ نہ کچھ، ملک میں بھی کچھ نہ کچھ ملتی ہیں، لیکن بیرون ملک اس کا رجحان اور اس کے مسائل زیادہ ہیں، تو اگر اس کو بھی اگر آپ کی طرف سے کچھ بیان ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔
ماشاء اللہ، بڑے اچھے، مطلب آپ نے مدنی پھول دیے، بہت کچھ سمجھا بھی دیا۔ اس میں ایسا ہے کہ صرف آپ چونکہ اس وقت بیرون ملک ہیں، یو کے برمنگم پہنچے ہوئے نا، تو آپ کو وہاں کا اس وقت اثر محسوس ہو رہا ہے، ورنہ آپ کے اپنے مولد میں جہاں پیدا ہوئے، اس میں آپ کے وطن عزیز پاکستان میں بھی اب مطلب حالات وہی ہیں، وہ آنٹی اور انکل اور سسٹر سب یہاں بھی یہی ہے، تقریباً یہی ہے، شاذ و نادر کوئی گھر ہوگا جس میں پردہ ہو، سب جگہ دیور بھابھی، چھوٹا بھائی اور بڑی بہن بنے رہتے ہی نہیں لوگ، اسی طرح بہنوئی اور بیوی کی بہن، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اسی طرح ساتھ ایک دفتر میں کام یا ہمارے وطن میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بے پردہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی دفتر میں ہی اور شی دونوں جمع ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی فیکٹری میں سب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اب تو سیلس گرلز بھی آتی جا رہی ہیں، کنڈکٹر بھی عورتیں بن چکی ہیں ہمارے یہاں بسوں میں، اور بعض یعنی کہ جو روٹ کی بسیں ان میں، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ وہ ایسی نرمی والی گفتگو نہ کریں کہ جس کے دل میں مرض ہے، جو دل کا روگی ہے وہ اس سے تما کرے، خواہش کرے اور نیکی والی بات یہ کہیں۔ تو اس آیت میں جیسا کہ امیر السنت بیان فرما رہے تھے کہ میں نے نہیں کہا کہ وہ نرم لہجہ اختیار نہ کریں، بلکہ یہ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو ایسا لہجہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے
جس کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خرابی ہوتی ہے، جو عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ ان کے نرم لہجے کی وجہ سے، نرم گفتگو کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوگا، تو ایسا لہجہ اختیار کرنے سے خود قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرمایا ہے.
نام محمد اشرف جی، میرا تعلق ضلع قصور سے ہے. میں نے حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ سردیوں میں اکثر ہم جو ہے نا نماز پڑھتے وقت منہ کے آگے چادر لے آتے ہیں یا اس سے آگے ناک پہ بھی چلی جاتی ہے، تو حضرت صاحب سے یہی عرض ہے کہ اس کے متعلق تھوڑا سا ارشاد فرما دیں گے یہ کیسا ہے. اور دوسرا یہ جیسے سر کے اوپر ہم سردیوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ چادر پورا سر نہیں ڈانپ رہی ہوتی، تو ایسا سر ڈانپنا یہ بھی بتا دیں گے یہ بھی کیسا ہے.
جی، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا منہ اور ناک چھپے چادر کے ذریعے اس کو ہٹانا ہوگا. منہ کو ظاہر کر کے ہی نماز ادا کرنی ہوگی. منہ چھپ جاتا ہے، ناک چھپ جاتی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جب بندہ چادر میں نماز پڑھے تو پھر اس کو سر کے اوپر سے ہی چادر لینی چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ایسی قوم کے بارے میں کہ جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتی، نیچے سے ہی اوڑھ کے اس نے نماز پڑھ لی، تو اس پر رحمت کی نظر نہیں کی جاتی. حدیث کا مفہوم یہ ہے. تو اس لیے جب بھی چادر اوڑھ کے نماز ادا کریں تو سر کے اوپر سے اس کو لینا چاہیے. کندھے پر عام طور پہ لوگوں نے لی ہوتی ہے، تو صحیح طریقہ، اولا طریقہ یہی ہے کہ سر کے اوپر سے چادر کو لیا جائے.
اگر کوئی شخص کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور منع کرے تو جواب میں وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے انسان کے کندھوں پر بٹھائے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک برائی لکھنے والا. اگر انسان صرف نیکیاں کرتا رہے گا تو پھر برائی لکھنے والا فرشتہ کیا کرے گا؟ تو اس حوالے سے جواب عنایت فرمائے.
بہت سخت جملہ ہے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے کفر بھی بنتا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرتے رہو تاکہ نگران جو فرشتہ مقرر ہے اس کے اوپر گناہ لکھنے والا، وہ اس کے گناہ لکھتا رہے. یعنی گناہ کرنے کو یہ درست سمجھ رہا ہے یا اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے کم از کم. تو گناہ کو ہلکا سمجھنا کئی صورتوں کے اندر کفر بھی بنتا ہے. تو ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور نکاح والا ہے تو اسے نکاح کی تجدید یعنی رینیو اس کو کرنا چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے ابھی یہ بھی ایک سوال ہوا جس کا بھی مفتی صاحب آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اور جو پہلے بھی جو ٹاپک چلا تھا میں ذرا اس کو بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے ماشاءاللہ ایک موقع کی مناسبت سے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو تلاوت کی، جس میں وہ لوچدار نرم انداز سے گفتگو کرنے کے تعلق سے، تو میں مدنی چینل کے تمام جتنے بھی ویورس ہیں ان سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی یہ کہہ دینا کہ یار یہ کہاں سے بات لے کر آ گئے، یہ کون سی بات ہو گئی. اب آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا ہے، یا اگر آپ نے خود قرآن کو نہیں سمجھا ہے، یا قرآن کی ساری آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، یا قرآن کی ساری آیتیں آپ نے سمجھی ہوئی ہیں، یا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں یا ساری حدیثیں سمجھی ہوئی ہیں، کہ جب بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ کہاں سے آ گئی بات، یا پر آپ نے کہا یہ کون سی نئی بات آ گئی، تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ نئی بات ہوگی چونکہ آپ نے اس کو فرسٹ ٹائم سنا اور سمجھا ہوگا نا. لیکن جب ایک عالم دین اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث اور شریعت کے مطابق اور بڑی مطلب کے اتھینٹیکیٹ ڈسکشنز مدنی چینل پر ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں باقاعدہ ایک آپ کے سامنے سارا فارمیٹ بنا ہوتا ہے، تو اس کو پوزیٹیو لے اور دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے کہی گئی بات کو آپ اس طرح لے کے انشاءاللہ اس طرح آپ اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں گے اور آپ کے گھر کے اندر سارا ماحول بہتر ہوگا. کیوں ہم نے خود قرآن کو صحیح پڑھا نہیں ہے، قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اور جب قرآن کریم کی آیت بیان کی جائیں تو پھر ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے، تو واقعی قرآن کریم کی آیت آ کر سمجھ میں ہی آنا چاہیے. تو یوں کرنے کے بجائے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا، ہم پڑھیں. ماشاءاللہ آن لائن مدرسۃ المدینہ ہے ہمارا، وہاں پر شریعت کورس کروایا جاتا ہے، وہاں جامعۃ المدینہ کے ذریعے مطلب آپ کو عالم بنایا جاتا ہے، وہاں قرآن درست کروایا جاتا ہے، وہاں بہت سارے آپ کو چیزیں سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں. جسٹ ہاف آور، ہاف اینڈ ون آور، آدھا گھنٹہ دیں، ایک گھنٹہ دیں، 24 آور آپ کے پاس موجود ہیں،
24 آورز میں سے جسٹ ہاف آور آدھا گھنٹہ آپ ایڈمیشن لیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ کچھ معلومات ملیں گی کہ آپ کو خود حیرت ہوگی. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، دنیا بھر کا نیٹ، دنیا بھر کی چیزیں آپ نے اپنے موبائل میں سیو کی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر سے کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اسی انٹرنیٹ کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے آن لائن سے کنیکٹ تو ہو جائیں. جسٹ ہاف آور، آدھا گھنٹہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹائمنگ بھی آپ کے فیور کے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیچر پرووائڈ کریں گے، فیمیل کے لیے فیمیل اور میل کے لیے میل، اور آپ اپنی چوائس کا کورس لے لیں اور جسٹ اسٹارٹ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتا چلے گا کہ شریعت مطالعہ کے احکام کیا کیا ہیں. اسی طرح آپ فیس بک یوزر ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور فیس بک یوزر ہوں، میں انہی کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، جو نہیں ہے میں ان کو اس سمت آنے کا مشورہ نہیں دے رہا. لیکن اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو جسٹ ایک آپ لائک کر کے ممبر بن جائیں. امیل سنت کا پیج ہے، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا کا پیج ہے، فیس بک کا پیج ہے، آپ کو کنٹینیو وہ باتیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ کہ آپ جو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ سمجھ آ جائے گی کہ اسلام و دین و شریعت کے کیا احکام ہیں. ادھر جو یوٹیوب یوزر ہیں اور مطلب کروڑ اربوں کی تعداد میں یوٹیوب یوزر ہیں، دعوت اسلامی کا یوٹیوب مدنی چینل یوٹیوب ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے گا. تو یوں مطلب پورا ایک دعوت اسلامی کا اپنا ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ موجود ہے. تو دعوت اسلامی کی جو ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ کی جو فیسلٹی ہے اس کو اویل کریں، اور اویل کرنے کے بعد آپ اور آپ کے بچوں کے موبائل میں دعوت اسلامی ڈال دیں. آپ کے موبائل میں بھی دعوت اسلامی ہو، آپ کے بچوں کو فیملی کے موبائل میں بھی دعوت اسلامی ڈال دیں. آپ جب آپ موبائل لے نہیں سکتے تو کم از کم ان کے موبائل میں آپ دعوت اسلامی ڈال دیں، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دن میں ایک آدھ دو دفعہ دعوت اسلامی آتی رہے گی، وہ انشاءاللہ ان کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور ان کو پوزیٹیو وے ملے گا کہ کرنا کیا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین.
یہ حضرت میں نے کچھ نام کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ کسی بچی یعنی لڑکی کا اجوا نام رکھنا کیسا ہے؟
اجوا، اجوا کھجور کا نام ہے، کوئی حرج نہیں رکھنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، مدینہ پاک کی سب سے اعلیٰ کھجور، تو یوں پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ کھجور جو ہے وہ اجوا کھجور ہے، اس کی نسبت سے نام رکھا اگر بچی کا تو کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی نے سوال کیا ہے SMS کے ذریعے کہ دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان میں جب فاتحہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں یا میت کو دفنانے کے لیے تو کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں مخصوص جو آ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو لواحقین جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان سے واپسی پہ وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، تو ان کا یہ پیسہ لینا کیسا اور ان کا دینا کیسا؟ سوال اس طرح سے پوچھنا چاہ رہے ہیں.
جی، یعنی یہ بالکل واضح صورتحال موجود ہے کہ یہاں پر وہ قرآن پڑھنے کی اجرت مانگ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کے بدلے ہمیں یہ رقم دی جائے. اور جس طرح بتایا گیا کہ یہ ایک طرح سے رائج بھی بعض مقامات پر ہے، تو اس کا مطلب ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پڑھی اسی لیے رہے ہیں کہ اس کے بدلے ان کو رقم دی جائے گی. تو قرآن پڑھنے پر اجرت لینا یہ ناجائز ہے، یعنی جو قرآن پڑھنے پر اجرت لے یہ درست نہیں ہے. تو ان سے ظاہر ہے کہ نہ کوئی وقت ہوا ہوتا ہے کہ وقت کا ان کو اجیر بنایا گیا کہ ٹھیک ہے اتنے وقت سے اتنے وقت تک اب ہمارے ملازم ہیں، ہمارے پاس کام کریں گے اور اتنے وقت کے لیے ان سے قرآن پڑھا دیا جاتا، تو وہ وقت کا اجارہ ہوتا، وقت کی اجرت دی جاتی، اجرت مقرر کی جاتی، اور وہ قرآن پڑھتے تو پھر اس صورت میں ثواب بھی ملتا اور وہ ایصال ثواب کیا جاتا. لیکن یہاں پر کوئی ایسی صورت نہیں، تو اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے، نہ ان کا رقم لینا درست ہے نہ ان کا رقم دینا درست ہے.
یہاں یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تلاوت کرنے کا ہمارا اپنا ذہن کیسے بنے اور اس میں ہمارا کیسا ذہن اور سوچ ہونی چاہیے؟
اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو تلاوت قرآن پر مشتمل بیانات ہیں، امیر اہل سنت کے ہیں، دیگر مبلغین کے ہیں، ان کو سنیں. قرآن پاک کے جو فضائل احیاء العلوم میں یا امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس کا مطالعہ کریں، تو ایسی چیزیں قرآن کی رغبت دل کے اندر پیدا کرتی ہیں. بزرگوں کے حالات پڑھیں کہ وہ کس طرح قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے، کس ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خود ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا۔
ایک اور سوال بھی ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک جیسے سات انسان ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہوں گے، باقی یہ کہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی یعنی حکم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ شریعت کے اندر اس کو کوئی بیان کیا گیا ہو، کسی حدیث کے اندر، قرآن کی آیت کے اندر، تو ایسا کہیں پر بھی مجھے تو پڑھنا یاد نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی تذکرہ علماء کبھی فرماتے ہیں۔ تو یہ بے اصل بات ہے، سات بھی ہو سکتے ہیں، سات سے کم بھی ہو سکتے ہیں، سات سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جن کی شکل و صورت یہ ایک سے ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ آواگون کا جو نظریہ ہے، تناسق کا جو نظریہ ہے کہ دوبارہ کوئی جنم دیا جائے گا، دوبارہ جنم دیا جائے گا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا اسلامی قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے، ایسا عقیدہ رکھنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ باقی رہا ہم شکل ہونا، ہم صورت ہونا، تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔
تو عادتوں پر بھی ہوتا ہے نا، کہ کسی کا غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں دادا پہ گیا ہے، دادا کو بہت غصہ آتا تھا،
وہ پھر ایک الگ چیز ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرا نام عابد فقیر ہے، راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم تو نماز میں اتحیات میں، اتحیات سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے ہم سے کہ اتحیات کے بعد اگر درود شریف میں یا دعا کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ برائے مہربانی رہنمائی فرما لیں۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے وہ کسی واجب کے چھوٹنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، فرض سے فرض میں تاخیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو جس وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوا ہے تو پہلے تو اس کو سیکھنا یہ ضروری ہے کہ کسی واجب کو ترک کر دیا ہے، فرض یا واجب کی ادائیگی کے اندر کوئی تاخیر ہو گئی ہے، جو صورتیں سجدہ سہو لازم ہونے کی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ التحیات کے پڑھنے کے بعد فوری طور پر سجدہ سہو کرنا یہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ اگر سجدہ سہو کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے، پھر ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کیے جائیں۔ تو اگر التحیات کے بعد کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے واجب ترک ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یعنی آپ نے التحیات پڑھ لی، اس کے بعد کوئی ایسی غلطی آپ سے ہو گئی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ واجب ترک ہوا، سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم ہو گیا، تو اس صورت میں آپ کو اس کے بعد بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔
اسلامی بہن نے سوال کیا کہ سوگ میں گھر والوں کو سرما لگانا، عطر لگانا، نہانا دھونا، یہ کیسا ہے؟
دیکھیں، عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اس عدت کے ایام میں وہ کسی طرح کی زینت نہیں کرے گی، یعنی میک اپ وغیرہ تیار ہونا، بننا سنورنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی تمام کے لیے 3 دن سوگ کا حکم ہے، تو ان 3 دنوں کے اندر وہ سوگ والی کیفیت کو اختیار کریں، اس کے علاوہ سوگ والی کیفیت کو اختیار نہ کریں۔ نہانا ممنوع نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، نہانے کی اجازت ہے، کوئی کپڑے بھی تبدیل کرتا ہے تو کپڑے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا معاشرے کا ایک ٹاپک ہے اور وہ ہے والدین، اور خاص کر بعض اوقات رشتہ داروں میں آپس کی ناراضی۔ تو نیرا شرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ سوالات آتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو پرابلمز خاندانوں میں بڑھتی جاتی ہیں، ناراضگیوں کا ہونا، اور پھر بعض اوقات اس میں تعلقات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوں تو ہم اپنے آپس کے لوگوں کو کیسے سمجھائیں، اس بارے میں اگر کچھ فرمائیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی یہ گناہ ہے، لیکن اب یہ کہ جیسے اگر مثال ہمارے خاندان میں کسی کی ہے آپس کی ناراضی ہو گئی ہے، اب یہ پتہ بھی ہے کہ ان دونوں کا بھی ذہن ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کسی صورت سے مان بھی نہیں رہے. تو اب اگر میں بیچ میں بات کرنا چاہوں تو کیسے سمجھائیں کچھ اس طرح, اس بارے میں کچھ فرمائیں.
دیکھیں اس میں بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو امیر سنت کے رسائل ہیں جیسے ہاتھوں ہاتھ پھپی سے صلح کر لی اور دیگر آپ کے جو رسائل ہیں, اول تو اس کا بھی مطالعہ کریں, دوسرا اس حوالے سے ہمیں علم بھی ہونا چاہیے, صلح کے فضائل ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے تاکہ ہمیں ترغیب حاصل ہو. دوسرا حکم شرع یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, لیکن تین مقامات ذکر کیے کہ جہاں پر بندہ توریے کے ذریعے یا صراحتن جھوٹ کے ذریعے بھی, اگر توریے کے ذریعے کام نہیں بنتا تو اس سے بھی کام لے سکتا ہے. اس میں سے ایک مقام دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا ہے کہ ایک کے پاس جا کے دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی نرمی والا گوشہ پیدا ہو جائے, پھر پہلے والے کے پاس آ کے اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے. تو یوں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ نیکی اور بھلائی کا کام ہے, ایسی بھلائی اور نیکی کا کام ہے کہ شریعت یہاں تک جانے کی اس میں اجازت مرحمت فرماتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا جو مقصد تھا اور جو کام آپ نے فرمایا وہ یہی تھا کہ آپ نے جو مسلمان تھے, جو لوگ تھے, ان کے درمیان صلح کروائی, اور حتیٰ کہ وہ قبیلے کے جو برسا برس ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہی کوششوں کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے وہ لوگ ایمان لے کر جنت کی راہ کی طرف آ گئے. تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں, اور جو امیر السنت کے رسائل ہیں صلح کے حوالے سے اس کا بھی مطالعہ کریں اور اپنے اندر ترغیب پیدا کریں گے تو ان شاء اللہ راہ جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی.
زندہ مچھلی کاٹ سکتے ہیں؟
اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ امیر سنت نے پچھلی دفعہ گفتگو فرمائی تھی کہ مچھلی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جیسے پانی سے نکالا گیا ہے تو اس کے بعد اسے کچھ دیر رہنے دیا جائے, وہ خود ہی جو ہے مر جائے گی, تو اس کے بعد اسے کاٹ لیا جائے. زندہ زندہ کاٹیں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی اور یہ چیز اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی, تو بلا ضرورت تکلیف نہیں دینا چاہیے. کاٹ دی کسی نے زندہ بھی تو اس صورت میں وہ حلال ہی ہو جائے گی, کھانا حلال ہوگا اس کو, لیکن جو چیز حلال بھی ہے تو اس کو بھی جتنا کم سے کم تکلیف دے کر جو ہے وہ استعمال کیا جائے یہ اچھا ہی ہوتا ہے.
میں مدینہ منی آسیہ اتاریہ بات کر رہی ہوں, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. رہنمائی فرمائیے, قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا, ان دونوں میں سے بڑا کون تھا؟
جی یہ تو ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ جب تک دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے تو ہر قتل کا گناہ کا ایک حصہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ملتا رہے گا, اور وہ پہلا بیٹا قابل ہی تھا. تو قابل نے حابل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا, اور قابل ہی یہ عمر میں حابل سے بڑا تھا.
میرا نام محمد خلیل ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے تایا کی بیوی کا دودھ پیا ہوا ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے, کیا ان کا رشتہ میرے چھوٹے بھائی سے ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کی رہنمائی فرما دیں.
چونکہ دودھ آپ نے پیا ہے تو آپ اپنے تائی کے تایا کے رضائی بیٹے ہیں, آپ کا نکاح تایا کی کسی بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ کی تایا کی بیٹی نے آپ کی والدہ کا دودھ نہیں پیا تو آپ کے بھائی سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے. آپ ان کے رضائی بھائی ہیں, آپ کے بھائی ان کے رضائی بھائی نہیں ہیں, تو آپ کے بھائی کا ان سے نکاح جائز ہوگا جبکہ ممانعت کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو.
سجدے کی حالت میں شخص کا تنکا آنکھ میں لگنے سے درد کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, کیا اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں, یہ پانی نکلنا ناپاک ہے یا نہیں؟
دیکھیں ناپاک پانی وہ ہوتا ہے آنکھ کا کہ جو دکھتی آنکھ سے یعنی آنکھ میں کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی بہتا ہے وہ نجس پانی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پیپ یا خون کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو اگر ایسا پانی تھا کہ جو درد یعنی جیسے آشوب چشم ہے یا کوئی اور بیماری ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے تو وہ ناپاک ہوگا. صرف تنکا لگنے کی وجہ سے یا پیاس کٹتی ہے یا ہوا لگتی ہے آنکھوں میں اس سے اگر پانی نکل آتا ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے.
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے تو یہ بھی کرامت میں ہی شمار ہوگا؟
جی ہاں, اس لیے کہ عام آدمی 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتا, اتنا رات ختم ہو جائے تو یہ کرامت ہے. بعض قرآن کریم ایک رات میں پورا پورا ختم کر لینا, ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کر ختم کر لینا, یہ سب یہ کرامتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی. 30,000-40,000 مرتبہ رات میں درود شریف پڑھ لینا یہ کرامتیں ہوتی ہیں. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں, ایک پیڈل میں پاؤں رکھتے, دوسرے پیڈل میں پاؤں رکھنے تک ایک سیکنڈ لگتا ہوگا, اس وقفے میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے. تو یہ بھی ان کی کرامت تھی. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح معمولی سے وقفے میں زبور شریف پوری ختم کر لیتے تھے. تو زبور شریف کے جو یعنی کہ قرآن کریم کے جتنی یعنی کہ زخامت ہے نا, اس سے زبور شریف کی زخامت شاید 8 گنا یعنی کافی تھی. تو وہ بہت قلیل وقفے میں, یہ ان کا معجزہ تھا سیدنا داؤد علیہ السلام کا. تو غوث پاک جو یہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھ لیتے تھے تو یہ آپ کی کرامت تھی. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بت کے دن ناخن کاٹنا ناجائز ہے؟
جائز ہے, بچنا بہتر.
میرا سوال یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے وضو لازمی ہے؟
وضو درود پاک کے لیے لازمی نہیں ہے, بے وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہمارے پاس سے بلال رضا نے کیا ہے فیس بک پیج پر کہ السر کا علاج کا طریقہ بیان فرمائیں, اور میں یہاں امیر علیہ سنت سے مزید اس میں بھی رہنمائی چاہوں گا کہ السر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. بعض اوقات امراض کے متعلق ہم سن تو لیتے ہیں لیکن یہ ہوتا کیا مرض ہے اور اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے تاکہ جن کو اگر نہیں بھی ہے تو وہ اس سے مزید اپنی احتیاط ابھی سے شروع کر دیں.
پیٹ میں السر ہو یا بدہضمی ہو, قبض ہو یا اس سے الٹ ہو, لوز موشن, پیٹ میں درد رہتا ہو, گیس ہوتا ہو, پیٹ کی تمام بیماریوں کے لیے اگر روزانہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرح کی سورت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم ترا کیفا کی سورت پڑھ لی جائے, انشاءاللہ پیٹ کے درد میں آپ بہتری پائیں گے. تو السر بھی پیٹ کا درد, پیٹ ہی کی تکلیف ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کبھی کبھی بہرحال سورہ کافرون اور قل ھو اللہ شریف یا دوسری سورتیں بھی سنت فجر میں پڑھ لیں, لیکن زیادہ تر یہی علم نشرح اور علم ترا یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے پیٹ کی بیماریوں کے لیے. اور السر جو ہے نا یہ میدے میں یا آنت میں یہ چھالا ہوتا ہے, زخم ہوتا ہے, اور اس کو پالنا اچھا نہیں ہوتا. زیادہ لمبا کسی بھی زخم یا پھوڑے کو پالنے سے پھر یہ آگے چل کے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کینسر میں وہ تبدیل ہو جائے, تو جلدی جلدی اس کا علاج کرنا مناسب ہوتا ہے. تو پیٹ کا السر جو ہے نا یہ تیزابیت سے بھی ہو سکتا ہے, جو میری موٹی سمجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں, جو تھوڑا بہت سنا سیکھا پڑھا, تیزابیت کے پیٹ میں تیزابیت ہو یا گیس روک کر رکھے جمع کرتا رہے پیٹ میں, یا یہ کہ تیز مرچیں وغیرہ بعض لوگ کھاتے ہیں, تیز مرچیں بہت کھاتے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی السر ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ صحیح رہنمائی تو اس سلسلے میں کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے, طبیب. میں نے اپنے طور پر یہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت سے یہ بھی عرض ہے کہ جیسے ابھی ماشاءاللہ السر کے حوالے سے آپ نے جو مدنی پھول ارشاد فرمایا, اسی طرح ہائی بلڈ پریشر, تو جیسے یہ آپ نے بیان کیا تو ہمیں ایس ایم ایس آئے کہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی اگر کچھ رہنمائی ہو جائے.
یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے, پانی اوپر دم کرے اور پی لے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو پڑھتا رہے, انشاءاللہ دونوں جہاں کی سلامتی نصیب ہو. اور یہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے, یہ پھر جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے, یہ عوام میں مشہور ہے کہ نماز کے دوران کدھر پیر کا انگوٹھا زمین پہ لگا ہونا ضروری ہے, برائے کرم اس کی رہنمائی فرما.
جب سے ہوش سنبھالا نا میں یہی سنتا آ رہا ہوں, یہاں تک بھی میں نے سنا تھا کہ انگوٹھا تو جمع ہوا اسے ٹھونک دیے, اور اس میں بھی لوگ پھر اپنے طور پر کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بس چلتا تو میں انگوٹھے میں کیل ٹھوک دیتا, اور اس طرح کی کیا کیا لوگ مطلب بس بول رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ انگوٹھا نہیں ہلنا ہی نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ نماز میں ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے. مثلاً یہ کہ صف میں آپ کے گیپ ہو گیا, داہنی سیدھی طرف سمجھو گے گیپ ہے صف میں, اور اب آپ سیدھی طرف چل کر وہ گیپ کو پور کر لیں. تو یہ چلیں گے انگوٹھا ہٹائے بغیر کیسے گیپ پور کریں گے آپ؟ یا کوئی نکل گیا بیچ میں سے, اب جگہ بن گئی, تو آپ کو یہ سرک کر سیدھی طرف والا جو ہے, یہ الٹی طرف والا جو ہے نا, یہ سیدھی طرف سرکے گا, سیدھی طرف سرک کر اس کو پورا کرنا ہے. تو اس کا مطلب جو صف کی سیدھی طرف ہے یہ اور امام کے قریب ہوگا, سرک کر آئے گا. تو بہرحال یہ کہ سرکنے کی اجازت ہے بعض صورتوں میں نماز میں, اگلی صف میں دو قدم کے ساتھ چل کر اگلی صف میں بھی آ سکتا ہے, یہ بھی صورتیں. یہاں تک کہ یہ بھی صورتیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ واپس یعنی کہ وضو کر کے بھی آ کر نماز میں شریک ہو سکتا ہے. اس کی شرائط کڑی ہیں, وہیں سے شروع کر سکتا ہے واپس. یہ مسائل ہے اس کے. بہرحال کہ انگوٹھے کا کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح جمع کر رکھنے کی, ورنہ تو یہ کہ انگوٹھے میں ذہن بٹا رہے گا کہ ہلنے نہیں پائے, نماز ٹوٹ جائے گی, تو یہ بالکل ماننے میں خشوع ہوگا, یہ دل جمعی میں رکاوٹ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھانا کھانے کے بعد ڈکار آتا ہے, اس وقت کیا پڑھنا چاہیے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
کھانے کے وقت آئے یا کسی اور وقت ڈکار آئے تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے, کہ ڈکار ایک مصیبت ہے تو یہ دور ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرے, الحمدللہ کہے. میں تو وہ جنت کی ڈکار کو یاد کر رہا تھا. آپ نے جب سوال کیا کہ جنت میں ظاہر واش روم تو ہوں گے نہیں, تو کھانا خوب کھائیں, انشاءاللہ کھائیں گے آقا کے پڑوس میں, اور کھایا اب میں اندر گیا, اب یہ نکلے گئے واش روم تو ہے نہیں وہاں, نہ کوئی تکلیف ہوگی, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن کے کچھ طلبہ اکرام, کچھ مدنی منے, اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو مدنی منوں کی جانب سے خوشبودار میٹھا میٹھا سلام. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ساتھ کچھ بچے ہیں جو یہ ایک مدنی منع ہیں, یہ انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سنائیں گے.
پیرکتی پی دستگی روشن نمین خود بے ربانی محبوب سبانی پیرا پیرا میرا میرا شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں کوئی مجھے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جائے گی. میرے غوث کا وسیلہ رہشار سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے دم نو رم دس کی اچھا اچھا میرا پی
ماشاء اللہ
پیارا پیارا میرا پی
غوث اعظم دستگیر
بے نشان و بے نظیر پیارا پیارا میرا پیس اچھا اچھا میرا پیس
غوث اعظم
دم نام دستگیر
ایک ہی ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع انشاءاللہ عزوجل ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ بڑے اچھے اچھے نعرے لگائے اچھے اچھے بچے نے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عالم باعمل بنائے حافظ قرآن بنائے آپ شاید حفظ بھی کر رہے ہوں گے اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا کہ بچوں نے میٹھا میٹھا پیارا پیارا سلام کہا ہے تو میں نے وہ علیکا وعلیکم السلام مجھے کہنا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو وکیل کیا ہو بچوں نے تو اس لیے میں نے پھر آہستہ سے کہا میں فوراً نہیں دے سکا سلام جواب تو علیکا وعلیکم السلام میں یہ عرض کرنا تھا مجھے.
یہ ہمارے ایک بچے ہیں یہ انشاءاللہ آپ سے ایک سوال عرض کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد حامد رضا عطاری ہے میں مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن شعبہ ناظرہ کے درجے میں پڑھتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے باہر کے کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں جیسے بریانی برگر اور رول وغیرہ تو کیا یہ باہر کے کھانا کھانا چاہیے یا نہیں آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا بچے نے بہت اچھا بچہ اللہ کرے آپ کو ناظرے میں بھی کامیابی اور حفظ قرآن بھی ہو جائے پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی بھی نیت رکھنا بیٹا سب عالم بنو عالم دین بنو اپنے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرو تو یہ گھر میں گھر کا کھانا کھائیں گے تو بھی ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی نا کہ باہر کی چیزیں کھائیں گے تو وہ تو ایک تو مہنگی ہوتی ہیں پیسے زیادہ لگتے ہیں پھر وہ معیاری نہیں ہوتی یعنی ان میں اچھا مٹیریل عام طور پہ نہیں ہوتا نہیں مرچے تو ردی تو تیل تو ایسے گلا سڑا پھر باسی مسالے مار کے اس کو عمدہ بناتے ہیں گوشت بھی بہت بوڑھا یا بیمار گوشت جو سستا ملے وہ اس میں بیچنے والے جو ہے نا عام طور میں جنرل بات کر رہا ہوں ہر ایک کا نہیں کہہ رہا تو اس طرح مطلب نفع زیادہ زیادہ ہو اس کی چونکہ وہ لالچ ہوتی ہے لالچ ہوتا ہے اس کا تو یہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ باہر کے برگر تو یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نقصان دہ ہوتے ہیں رول سموسے کباب یہ باہر کی جتنی بھی چیزیں نا ان میں مطلب وہ اچھی چیزیں استعمال کم ہوتی ہوں گی گوشت بھی اچھا کم استعمال ہوتا ہوگا کیونکہ وہ کمانا ہوتا ہے ان کو تو یہ چیزیں بیمار کر دیتی ہیں پیٹ خراب کر دیتی ہیں اور پھر ماں باپ کو پریشانی آپ کو پریشانی ماں باپ کو دوا کے لیے خرچے کرنے ڈاکٹروں کے بعد دھکے کھانے آپ کا بخار میں پھر بخار چڑھتا ہوگا آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہوگا آپ رات کو اٹھ اٹھ کے پھر امی کو جگاتے ہوں گے کہ ماں پیٹ پہ دکھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ باہر کی چیزیں نہیں کھائی جائیں. اور پھر ماں باپ بھی تو آپ کو منع کرتے ہوں گے، تو پھر ماں باپ کی بات بھی تو ماننی چاہیے نا، کہ اچھے بچے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، گندے بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے. تو آپ سب اچھے بچے بن جائیں، یہ مدرسۃ المدینہ کے بچے بھی اچھے بچے بن جائیں، اور جو مدنی چینل پر سنتے ہیں وہ بھی سب اچھے بچے بن جائیں، اور باہر کی چیزیں کھانے کے بجائے گھر کی اچھی اچھی صاف ستھری صحت بخش چیزیں کھایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ وضو بنانے کے بعد داڑھی بنانے سے یا مونچھیں کاٹنے سے یا ناخن کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ بنانا پڑے گا، یا ایسے ہی نماز ہو جائے گی؟
وضو نہیں ٹوٹے گا بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے. البتہ داڑھی منڈانا یہ تو گناہ ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو اب یہ گناہ بھی با وضو کرنا یہ کوئی تک نہیں ہے، بے وضو بھی نہیں کرنا ہے، گناہ 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 ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. البتہ نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے گناہ کیا کہ داڑھی چھوٹی کر دی وضو کرنے کے بعد، یا داڑھی شیو بنا لیا، تب بھی وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. ہاں شیو بناتے ہوئے خون زخم آ گیا، کٹ لگ گیا، اور وہ خون بہ کر زخم سے باہر بہ گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو خون بہ کر آ گیا نا، یہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی ٹوٹ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی کسوٹی،
سید صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے اور بغدادی کسوٹی ہے، اور اب سید صاحب سوالہ شروع کر دے. کیا کہتے ہیں امین آپ کہ ہاتھ میں مائک بھی ہے اور ابھی کچھ کہہ ہی رہے تھے، تو ترکیب یوں، اب وہ اچانک والی ترکیب بھی اگر آج ہو ہی جائے.
سید صاحب کی اطاعت کی جائے.
اللہ اکبر. سوال کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ والا سوال کر رہا ہوں.
جانشین سنت کے پاس بھی مائک آ گیا ہے، وہاں سردار آباد پہ.
آپ جو فرمائیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سید صاحب سے بغدادی کسوٹی ہو جائے.
یہ بیچارے بھی کھڑے ہوئے تھے پھر یہ. تو چلو پھر سید صاحب کے مائک بھی.
جی جی مرحبا مرحبا.
کیا بات ہے، تو یہ سوال تو کروانے
چلیں. ٹھیک ہے.
السلام علیکم.
سوال کرنے اسکرین پر دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی مدنی فیس بھی دیں گے کہ بالکل یوں ہی؟
جی مدنی فیس کے ساتھ سوال، پہلے سوال کر لیں پھر مدنی فیس کا اعلان فرما دیں.
اعلان کر دیں کہ میں اسی مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا
انشاءاللہ. ستائیس اٹھائیس انتیس
تاریخ یہ دار السنا پر آپ لکھوا دیجئے گا کس تاریخ کو سفر کریں گے انشاءاللہ.
ستائیس اٹھائیس انتیس
دسمبر.
جی
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد زین اتاری ہے، میرا تعلق حسنی ٹیکنیکل کالج سے ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا سوشل میڈیا کا استعمال طلبہ کے رزلٹ کو متاثر کر رہا ہے؟ رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ خیرا.
یہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے خالی طلبا کو نہیں، یہ سبھی کو متاثر کر رہا ہے، اساتذہ کو بھی کر رہا ہے، ٹیچرز کو بھی کر رہا ہے، پروفیسرز کو بھی کر رہا ہے، ماں باپ کو بھی کر رہا ہے، اولاد کو بھی کر رہا ہے، سب کو متاثر کیے ہوئے. بیٹا سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، موبائل فون سمجھے لے کر بیٹھا ہوا ہے، ٹانگیں کھڑی گئی یعنی گھٹنے کھڑے کر کے، ماں بیچاری چلا رہی ہے کہ دہی لے آؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، فلاں ٹیبلٹ لے آؤ. بیٹا کو سنتا نہیں، اس کو پتا ہی نہیں کہ ماں بلا بھی رہی ہے. ایسا مگن اور مست ہو گیا ہے، یعنی ایسے حالات عجیب و غریب ہو گئے. یعنی یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. میں ایک بار ایک ہاسپٹل میں گیا، پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں، ایک ملک میں، حالانکہ وہاں کا نظام اچھا مانا جاتا ہے، تو سیکورٹی گارڈ جو بیٹھا ہوا تھا نا، یقین مانے وہ موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس میں سب مست تھا کہ میں آ رہا تھا جا رہا تھا کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی, سب مست لگا ہوا تھا. تو سوشل میڈیا نے سب کو پریشان کر, کتنی پتہ نہیں وارداتیں سوشل میڈیا کروا دیتا ہوگا اس طرح کہ مست ہوتے ہوں گے اور یہ کچھ اسلحہ بھی چھین لیتے ہوں گے گارڈوں سے سوشل میڈیا میں مست دیکھ کر. اللہ کریم آسانی کر دے, سوشل میڈیا کا استعمال جو نہیں کرتا اس کو اس کی ہرس نہیں کرنی چاہیے, اور جو کرتے ہیں تو ان کو لمیٹڈ کر دینا چاہیے اور صرف اس سے دینی فائدہ اٹھائے. جیسا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دینی مواد ملتا ہے, اسلامی مواد ملتا ہے, اس طرح کی دعوت اسلامی کے ہمارے علماء ہیں ان کی بھی ویب سائٹ ہے, نگران شورا کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, ویب سائٹ بنا پیج بنا ہوا ہے, کیا بولنا چاہیے بھی مجھے تو نہیں آتا, پیج تو میرا بھی بنا ہوا ہے. تو یوں مطلب ہم لوگ کیا وہ کچھ نہ کچھ معلومات اسلامی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیاوی معلومات بھی بعض اوقات فراہم کرتے ہیں, طبی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں, اس طرح مطلب یہ کہ دنیا کے کوئی بہتری کے تعلق سے بھی معلومات ہم فراہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ پیجز اگر آپ یوز کریں گے وہ بھی لمیٹڈ, مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کر لیا کہ بھائی وہ عصر تا مغرب میں نے مطلب یہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے, تو اب عصر سے مغرب تک آپ نے یوز کر لیا نا, اب پھر کل عصر کے بعد اس کو کھولنا ہے آف کر دیں اس کو, تو آپ کی بچت ہونے کا بہت امکان ہے. بار بار کھولتے رہیں گے نا تو کچھ بھی کام کسی کام کے نہیں رہیں گے, آپ کا نمازوں میں بھی دل نہیں لگے گا, بار بار یاد آتا رہے گا, کچھ کسی کا پیغام تو نہیں آیا, کوئی کلپ تو نہیں آیا, کوئی کچھ تو نہیں ہوا, دیکھو یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ سنا تھا یہ ہونے والا ہے یہ دیکھ لیا, نہیں کچھ بھی ہو جائے عصر کے بعد کھولنا ہے, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اوراد و وظائف سے اطمینان سے فارغ ہو کر آپ کھولیں, مغرب کی اذان سے پہلے اس کو آف کر دیں اور مسجد کا رخ کریں. اس طرح کوئی بھی لمیٹڈ ٹائم لے لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی بچت ہوگی, ورنہ تو حالت بہت بری ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور یوزر اس کے اتنے ہیں کہ بس دنیا کی آبادی کی اکثریت تو شاید اس کے یوزر ہے, کروڑوں اربوں لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم کو آسانی نصیب کرے اور سوشل میڈیا کا درست اور جائز استعمال ایسا ہم کریں گے جس سے ہمارے دین و دنیا کے دوسرے کام متاثر نہ ہوں, ایسا کر دے اللہ کریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی اب یہ کیا ترکیب ہوگی, مطلب کیا مطلب ترکیب ہوتی ہے, وہ ایک اعلان ہوا
بس 11 سوالات ہوں گے اور بارہویں میں سید صاحب کو مدنی فیس دینی ہے اور بتانا ہے امیر علیہ سنت جو ذہن میں سوچیں گے انشاءاللہ. جی صحیح صاحب سوال
وہ کوئی اگر ہر مہینے 3 دن کی مدنی فیس دے دیں نا ریگولر, ہر مہینے 3 دن یہ بس بھر سکتے ہیں, ہر مہینے بس بھرتے رہیں گے اور پھر یہ کہیں جا کر پھر یہ ساتھ ساتھ چل مدینہ کے 7 روپ کی نسبت ساتھ ساتھ کے قافلے بنا دیے جائیں, بس بھر کے یہاں سے بھلے پہنچ جائیں کہیں لیاقت آباد سے لانڈی پہنچ جائے, اورنگی ٹاؤن پہنچ جائے, کورنگی پہنچ جائے, وہاں تقسیم کر دیں اور دھمال ہو جائے گی, شیطان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی,
کیا
سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ اگر ہر مہینے 3 دن کے مسافر بن جائے نا اور انشاءاللہ سید صاحب
دی
کچھ اس پر نظر فرمائیں گے انشاءاللہ.
آپ نے نظر فرما دی انشاءاللہ تعالی, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت.
دارو سننا پہ آج جو یہاں موجود ہے اگر وہ نام لکھوانا چاہیں کہ پہلے مدنی قافلے
میں لیتے رہیے ان سے,
نہیں انشاءاللہ بابا آج ہی نام لکھنا شروع کر دیں,
شخصیت ہے نا
لبیک,
شخصیت کو شخصیت ہی پہنچے گیا.
اللہ
دارو سننا پر ہی ویسے تشریف فرمائے اس وقت
مجھے پھر آپ بھیجتے رہے اس مہینے گئے اس مہینے گئے فلاں مہینے نہیں گئے تو پھر ان کو درخواست کر دی جائے کہ آپ اس مہینے قضا کر دیں 6 دن چلے جائیں, ہیڈ ماس میں 6 دن چلے گئے تو ایک دن ایک مہینے کی چھٹی کر لی, یہ بھی اپنے ان کو رخصت دیتے ہیں.
مطلب سید صاحب
جی میری مرادی شے
جو آپ نے شخصیت سوچی ہے جو چیز سوچی ہے کیا وہ کوئی انسان ہے,
جی نہیں,
کیا وہ کوئی مقام ہے,
جی نہیں,
کیا وہ کوئی مقام ہے,
شاید مقام میں اس کو کہہ تو نہیں سکیں گے.
کیا اس چیز کی زیارت ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں؟
جی
کیا آپ نے اس شے کی زیارت کی ہے؟
الحمدللہ
وہ جو مقدس شے ہے یا مقام ہے وہ عرب شریف میں ہے.
جی ہاں
مدینہ شریف میں ہے.
جی ہاں
مسجد نبوی شریف میں ہے.
جی ہاں
یہ تیرا کرم ہے مرشد.
سب گنبد جو جگمگا رہا ہے اس کے سائے میں ہے.
دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ایک نہیں ریزا خوار مدینہ. کوئی ایسی چیز ہے جو سب گنبد کے سائے میں نہ ہو؟
سبحان اللہ.
ظاہری طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبز گنبد کا اس پر سایہ نہیں پڑ رہا.
ظاہری طور پر سنہری جالیاں مبارک جو ہیں,
یعنی کہہ سکتے ہیں اس پر سبز گنبد کا سایہ نہیں پڑتا. سنہری جالیاں
جی آ رہے ہیں. سبز گنبد, اچھا سبز گنبد کے قریب ہے یہ کہیں گے.
یہ سوال بھی بنے گا نہیں.
اچھا
فاصلوں کو تکلف ہے ہم کو اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سب قالین مبارک ہیں ادھر ہے وہ جگہ.
سبز قالین مبارک کہاں ہے؟
روزہ تو
کئی مسجدوں میں بچھی ہوئی ہوتی ہے.
مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں
روزہ الجنہ.
روزہ الجنہ جی.
اچھا آج کل وہاں سبز قالین بچھا ہوا ہے.
جی
اچھا اچھا قریب کہنے میں حرج نہیں ہے.
نہیں یہ سوال ہے کہ
وہ ممبر بھی ہے.
ہاں جی
جالیاں بھی ہیں, مختلف ستون بھی ہیں, کچھ تو بہت کچھ ہے وہاں.
تو اسی مقام پر یہ امیر سنت یہ شاہ فرمائے روزۃ الجنہ ہے, گھر مبارک اور ممبر کے درمیانی جگہ پر ہے, جس کو روزۃ الجنہ کہتے ہیں لوگ ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کو.
جی نہیں آخری سوال نہیں آپ کی برا. اچھا روزۃ الجنہ ہے آپ کی
نہیں, روزۃ الجنہ کے یعنی جو روزۃ الجنہ
ہوا
حصہ ہے اس مقام پر ہے وہ شعر.
ایک طرح سے کہہ تو سکتے ہیں
اس حدود میں.
جی اس کی حدود میں
آئیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قریب ترین یا قریب میں. اب یہ پتا نہیں کہ اس شیخ کو روزۃ الجنہ میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں, ہو سکتا ہے نہ کہہ سکتے ہوں. اب تو ایک اشارہ بھی ہوگا سرکار.
ارے باپو ایک سوال، باپو ایک سوال کر لیں کہ کیا مسجد نبوی شریف کے باہر سے اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
جی، یہی جو شہزاد حضور نے فرمایا کہ اس شیخ کی زیارت جو ہے مسجد نبوی شریف کے باہر سے ہو سکتی ہے،
یعنی غلام زادہ آقا کی رہنمائی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ذہن سے سرکار آپ فرمائیں،
یہی سوال ہے حضرت میرا.
جب مسجد ایک نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے.
سبحان اللہ،
یہ سوال کیجئے سرکار،
یہی سوال ہے جو
سوال کیجئے،
یہی سوال ہے کہ باہر سے اس کی زیارت ہو سکتی ہے؟
جس کے وہاں آنکھیں ہو اس کو زیارت ہو سکتی ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ.
سبحان اللہ،
یہ آنکھیں کیسے ملیں گی؟ یہ سوال تو باقی رہ گیا مگر سوالات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، سوالات پورے ہو گئے. اب یہ اب
دو اشارے دے دیں، ایک
اب تو نام لینا
بڑے شہزادی کی طرف سے اور ایک ہماری طرف سے.
اب تو بالکل آپ حضور آپ منزل پر، تقریباً منزل پر ہی ہے، نام لے لیں بس رب کا نام لے کر. مدنی فیس تو ادا ہو چکی ہے،
جی ہاں وہ تو
الفاظ میں
ممبر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ممبر شریف ہے.
باپو سرکار آپ نے عمرہ شریف اور مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت حاصل کی ہے؟
ہاں عمرہ ہی کیا، حج پہ ان شاء اللہ آپ کے ساتھ جائیں گے، چل مدینہ ہوگا.
ابھی تک حاضری شاید مجھے پتا نہیں ہے، یہ دور سے نظر آتا یا نہیں آتا، یہ زیارت ہو سکتی ہے دور سے؟ اور وہ غریب زادے نے کچھ اور، غلام زادے نے کچھ اور کہا تھا کہ کیا باہر سے اس کی زیارت ہو سکتی ہے، اور شاید آپ نے بھی یہ سوال فرما لیا ہے.
نہیں وہ
ممبر منور کی باہر سے زیارت، دل کی آنکھوں والا کر لے تو الگ بات ہے، ظاہری آنکھوں والا تو نہیں کر سکتا.
جی شہزاد حضور اور کچھ رہنمائی فرمائیے، ذرا آپ نکالیں ذرا اس کو. ٹھیک ہے،
نہیں رہنمائی نہیں، یہ خدمت کریں گے نا آپ کی.
جی باپو میرا غالب گمان یہ ہے،
ذرا پکچر ذرا واضح نہیں ہو رہی ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیں نا وہاں سے،
آپ انگلی کی طرف توجہ فرمائیں.
نہیں وہ یہاں پہ واضح نظر نہیں آ رہا ہے.
کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا. یہ غالباً غریب زادہ میرے مستقل پرمیننٹ ایڈریس کی طرف اشارہ کر رہے تھے.
وہ ہمارا میٹھا میٹھا پیارا پیارا سب سب پیارا پیارا گنبد شریف ہے.
ناؤ جو ہے نا،
جواب درست ہے،
جزاک اللہ.
یہ اسکرین پہ آپ کو سبز گنبد دکھا دیا، آپ کا تعاون کر دیا مدنی چینل والوں نے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے ایک موضوع پر ہمیں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں کہ اس وقت جو خبریں دی جا رہی ہیں کہ سورج گہن یہ 26 دسمبر کو ہوگا، اور
دنیا کے کئی ملکوں میں اس حوالے سے اس کو دیکھا جا سکے گا اور مختلف ملکوں میں مختلف اس کے اوقات بتائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اگر اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور خاص کر اولاد و وظائف نماز کے حوالے سے اور اس میں کیا کیا احتیاطیں بھی ہوں, اگر اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 786 سے یہ گہن کی نماز کا بیان شروع ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم میں ظاہری حیات کے دنوں میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا, مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل یعنی لونگ قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا, اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات یعنی موت اور زندگی کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا ولیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو. بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا ارادہ فرماتے ہیں, پھر پیچھے ہٹتے دیکھا. فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے خوشا لینا چاہا, اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے, اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کفر کرتی ہیں. عرض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں, یعنی احسان فراموشی کرتی ہیں, احسان کو بھلا دیتی ہیں اور یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. مزید فرمایا اگر تو اس کے ساتھ یعنی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی خلاف مزاج دیکھے کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں. یا عورتوں کو بھی ڈرنے کا کافی مواد ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا یعنی اکیلے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت سے پڑھی یا تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے. وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے, ورنہ وہ نہ ہو تو تنہا تنہا یعنی اکیلے پڑھیں گھر میں یا مسجد میں. گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو یعنی گہن لگا ہوا ہو, گہن چھوٹنے کے بعد نہیں, اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں. اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں, ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں, اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور آپ مغرب کی نماز پڑھیں. یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں. نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت نہ بلند آواز سے قراءت, اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور دو رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ دو دو رکعت پر سلام پھیریں یا چار پر. افضل یہ کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے سورج گرہن کی، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں. اچھا، چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، یا سورج گہن کی نماز میں جماعت ہے. چاند گہن کی نماز میں جماعت نہیں، امام موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال اکیلے اکیلے پڑھیں. امام کے علاوہ دو تین آدمی ہو تو جماعت کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو 26 دسمبر کو کس ٹائم پر ہے سورج گہن؟
7:30 بجے کہا جائے،
بہرحال مختلف ملکوں کا مختلف.
پاکستان میں 7:30 بجے. جی جی،
دن کے؟
جی صبح.
اچھا اچھا، اب ذرا میں جہاں ہوں وہاں کا مجھے معلوم کرنا ہوگا، اللہ کرم فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم توفیق دے. دیکھیں سورج گہن کی نماز سنت موقع ہے،
صحیح
ذہن نصیب اگر ہو سکے نا، ہو سکے کہ آپ نیت کر لینا ہے فیضان مدینہ میں جماعت قائم کر لیں، ابھی سے اعلان کر دیں
لبے.
کتنے بجے کریں گے؟ تو قرب و جوار کے سائی بھائی ہیں، طلبا کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اپنے پاس تو اچھی خاصی نفری ہے.
ٹھیک،
اعلان ہو جائے، سنت موقع ہے نا. خیر تنہا تنہا پڑھنا بھی جائز ہے جماعت سے، اگر امام صاحب بھی خطیب صاحب بھی اپنے پاس وہ دو رکعت پڑھا دیں گے، کیونکہ یہ کہیں شاید ہوتی مشکل ہو. میں جن دنوں نور مسجد میں امامت کرتا تھا بہت پہلے، ان دنوں مجھے یاد پڑتا کہ میں نے سورج گہن کی جماعت کی ہے الحمدللہ. باقی مسجدوں میں سنا نہیں ہوتی ہو، رواج دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے. جو سن رہے ہیں مجھے، جہاں ہو سکے وہ ایسا کریں. اب یہ ہے کہ اب آپ کو یوں ہزار آدمی ہو تو جماعت اکلے، اور نہ مرنا نہیں کرتے کہ بھائی یار 10-20 میں کیا کریں گے. نہیں بالکل کریں، چاہے تھوڑے ہوں، قبولیت کا دار و مدار تھوڑے زیادہ پر تھوڑی ہے، اخلاص پر ہے. تو جو بھی مسجد کے امام صاحبان ظاہر کمیٹی کا بھی، کمیٹیاں سن رہی ہیں، تو مہربانی کر کے وہ سب کے سب مسجد چاہے تو علماء سے مشورہ کر لیں کہ سورج گہن کی جماعت افضل ہے اور نماز سنت موقع ہے. آپ جماعت کا اعلان کریں گے کہ ہم اتنے بجے جماعت کریں گے، اعلان کرنا پڑے گا ٹائم کا تاکہ لوگ آ سکیں. تو وہ اعلان کریں، بھلے بے شک کچھ بیان کریں سورج گہن کے مسائل، اس کی روایتیں بہار شریعت وغیرہ سے بیان کریں، تو اس دوران لوگ جمع ہو جائیں گے، تو آپ پڑھیں پھر دعا کریں
ہر شکر
اللہ کی بارگاہ میں. تو اس طرح یہ کہ ایک ظاہر فائدہ ہی ہوگا، ایک نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے. یہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، وہاں کے وقت کے حساب سے ترکیب بنا کر ضرور یہ سورج گہن کی جماعت قائم کریں، ہر بار ایسا کیا کریں. جب جب آپ کو اللہ کرے پتا چل جائے تو اس کو کرنا چاہیے، ورنہ اکیلے تو پڑھنی ہے کہ سنت موقع ہے، نہیں پڑھیں گے تو اساءت کا حکم ہوگا، برا کیا. محمد،
اس میں لازمی بات ہے ہر ہر شہر والوں کو اپنا مکرو وقت بھی دیکھنا ہوگا، جو چونکہ آج کل ویسی
کلمہ اور پڑھا دیں.
جی، اس میں امیر الحسن سے عرض ہے وغیرہ، یہ مشورہ کیا تھا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ 8 بجے سورج گہن کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر یہاں دعا بھی ہوگی.
طلبا کرام کتنے بجے تشریف لاتے ہیں؟
8 بجے. جی جی 8 بجے. جی جی جی، ان کا بھی دعائے مدینہ کا ٹائم ہے،
8 بجے آ جاتے.
جی جی 8 بجے ہوتے.
ہاں تو ایک دن دعائے مدینہ کے بجائے
جی جی
سورج گہن کی نماز ہو جائے
انشاءاللہ.
تھوڑی قسم کھائیے کہ وہ کریں گے تاکہ وقت کی بھی بچت ہو اور ایک سنت اس بانے ادا ہو جائے گی. یہ مجلس ہماری نوٹ کر لی اس بات کو کہ اس دن آپ کو دعائے مدینہ کے بجائے سورج گہن کی نماز کا اہتمام کرنا، تاکہ طلبہ کرام کی، اساتذہ کرام کی سنت موقع ادا ہو جائے. ویسے ذرا جن کو مسائل پتا ہوتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت کو پتا ہونا یہ بڑا مشکل ہے، حالات ایسے ہیں. پھر اس کو آپ، میں تو مشورہ دوں گا لائیو کریں، مدنی چینل والے بھی نوٹ کر لیں اس کو کہ آپ کو سورج گہن کی نماز مدنی چینل پر لائیو دکھانی ہے، اور لکھا ہوا بھی آئے اور بیان بھی جو ہو نا وہ بھی آپ لائیو چلائیے گا. تو اس طرح امت کو بڑا فائدہ ہوگا، ترغیب ملے گی کہ یہ بھی ایک عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ،
حیدرآباد آفندی ٹاؤن کے لیے بھی 8 بجے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس دن 8 بجے طلبہ کرام آ جائیں. ویسے یہ 8:15 تک پہنچتے ہیں زیادہ تر. اچھا 8:15 بجے پیریڈ شروع ہوتا ہے تو وہ دعائیں مدینہ کے لیے ہو جائے گا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, نو ٹینشن انشاءاللہ. اور عام اسلامی بھائی بھی جو پہنچ سکتے ہیں پہنچے, اپنی اپنی مسجدوں میں کریں. جتنے بھی دعوت اسلامی والے امام ہیں مسجدوں میں, بہت سارے امام ہیں جو دعوت اسلامی کے ماتحت ہیں, ان کو بھی اگر اللہ کرے پیغام آپ پہنچا دیں نا, سب مدنی چینل پر ہوں گے. تمام امام صاحبان اپنی اپنی مساجد میں یہ سورج گرہن کی نماز کا اہتمام کریں
انشاءاللہ.
جمعہ قائم کر سکتے ہیں, شرط جس کی شرائط پوری ہو وہی جماعت کریں گے, ہر ایک نہیں کر سکتا. رسالہ جنتوں کی زبان
دعائے اتار
انشاءاللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اہل عرب سے 3 بجے سے محبت کرو. نمبر 1 میں عربی ہوں, نمبر 2 قرآن مجید عربی میں ہے, نمبر 3 اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا. یا اللہ جو کوئی رسالہ جنتیوں کی زبان کے 30 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو جنت الفردوس میں میرے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری, الحمدللہ میرا ہدف پورا ہو گیا.
سبحان اللہ.
پچھلے ہفتے رسالہ تھا چڑیا اور اندھا سانپ, اس کے غالباً 32 پیج پڑھنے تھے. تو پاکستان کے اسلامی بھائیوں کی کارکردگی جو ملی ہے کارکردگی, تو 7,29,864 پاکستان کی اسلامی بہنیں, 5,55,730 اوورسیز اسلامی بھائی, 25,118 اور اوورسیز اسلامی بہنیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی اسلامی بھائیوں سے, 56,527. تو یوں یہ سارا ملا کر 13,67,239 کا یہ عدد بنا, فگر بنا. انہیں 13 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا, 13.5 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا. ماشاءاللہ میرا ادب پورا ہو گیا. اللہ ان سب کو بے حساب بخشے, مجھے بھی ان کے صدقے بخشے, اور آئندہ کے لیے ہمیں پیچھے تو ہٹنا نہیں چاہیے نا, آگے بڑھتے ہیں.
لبائی
جنتیوں کی زبان, یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے. کوئی اردو بولتا ہے, کوئی میمنی بولتا ہے, کوئی سندھی, کوئی پشتو, سب کو عربی آ جائے گی, عربی میں کلام کریں گے جنت میں انشاءاللہ. تو یہ کہ جنتیوں کی زبان, یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا, یہ اس جاری ہفتے کا ہے. تو اس میں آپ کو یہ 29 پیج ہے اس کے, یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ, اور اس کی کارکردگی دینی ہے. اور 14 لاکھ کا ہدف میں دیتا ہوں. 14 کے عدد کا بھی پچھلی بار بیان ہوا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس 14 محرم الحرام غالباً, اور غالباً امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 جمادی الاخرہ, اور تیسری بھی ایک نسبت
میرے بیان جان,
میرے والد محترم 14 ذوالحجۃ الحرام,
14 ذوالحجۃ
ان کا بھی مطلب دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی جی 14 ذوالحجۃ الحمدللہ. تو یہ نسبتیں ہیں مطلب 14 کے عدد کی, 14 کے فگر کی. تو 14 لاکھ اب میری علاج رکھنا, دیکھو اس سے کم سفیز کے, اور جنت میں انڈر اسپیڈ ہم سب کو جانے کی خواہش ہے, اور وہ بھی آقا کے پڑوس میں, کرم ہو جائے گا تو بیڑا پار ہے. تو یہ 14 لاکھ کا میرا عدد, سب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں اور اساتذہ کرام طلبا کرام سب مل کے میرا 14 لاکھ کا فگر پورا کر دیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھو نا کتنے تو ایڈوانس میں لے کے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں رسالہ, اور کئی تو پڑھ بھی چکے ہوں تو تعجب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اور دلچسپ معلومات ہیں اس میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ.
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر اور میرے پاس موجود تمام نیکیوں پر اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما یا اللہ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین کل مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفی شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار حسنین کریمین امام اعظم غوف العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت خطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو یہ ثواب پہنچا آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما یا اللہ برے خاتمے سے بچا ایمان کی سلامتی نصیب فرما ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد باعفیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما فراخ دستیاں نصیب فرما الہ العالمین ہمیں دین و ایمان پر نیکیوں پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں ان سے یہ نکل آئیں مظلوم قیدی رہا ہو جائیں مولا کریم جو جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پرچیاں لکھتے ہیں پیغامات دیتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے پیغام بھیجنے کی کرتے ہیں کوشش، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے ذریعے. اے اللہ سب کی مرادوں کو تو جانتا ہے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یار محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا
نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
أدين حق
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتبة المدينة کی یوں تو ہر کتاب ہی بڑی اہم ہے ایک بڑی معلوماتی کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل 150 سے زائد کتب سے لیا ہوا مواد جو ہے اس میں کس طرح سے عبادت کرنی ہے اور اد و وظائف پڑھنے ہیں بہت ہی پیاری کتاب معلوماتی کتاب 200 روپیز 200 روپے میں اس یہ خریدی جا سکتی ہے مکتبۃ المدینہ سے تو اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کی برکتیں پائیے
عز و جل فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی
خوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.